وقيل انه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول لان كل واحد منهما لبيان انه لم يدخل. هذا هو المذهب الثاني وإليه ذهب الكرخي وعيسى بن أبان وهؤلاء قد فرطوا في هذا العام المخصوص البعث. وقيل إنه يسقط الاحتجاج به اور کہا گیا ہے کہ عام کے ذریعے استدلال کرنا ساقط ہو جائے گا, یعنی عام سے جب بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے تو اس صورت میں عام سرے سے قابل استدلال ہی نہیں رہے گا بھائی, دلیل ہی نہیں بنے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ آگے آپ کو بتائیں گے اشارہ میں کہ یہ دوسرا مذہب ہے. پہلا مذہب مولانا احناف کا آپ نے پڑھا. احناف کا کیا مذہب تھا کہ عام غیر مخصوص البعض وہ تو قطعی ہے, لیکن عام مخصوص البعض ہے یعنی جس سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے وہ ظنی بن جاتا ہے, یعنی دلیل پھر بھی رہتا ہے, قابل استدلال پھر بھی ہے, لیکن اب قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا. اب یہ آج دوسرا مذہب ہم پڑھ رہے ہیں. دوسرا مذہب یہ کہ عام سے جب بعض افراد کی تفتیش کر لی جائے تو پھر وہ سرے سے دلیل ہی نہیں بن سکتا, اس کے ذریعے استدلال کرنا ہی صحیح نہیں. اسی لیے کہا وقیل انہ یسقط الاحتجاج بھی اور کہا گیا ہے کہ عام کے ذریعے استدلال کرنا ساقط ہو جاتا ہے. کب ساقط ہوتا ہے؟ بات پہلے سے چل رہی ہے مولانا کیا کہ جب عام سے کیا کر دیا جائے, بعض افراد کی تخصیص کر رہی ہے, تو اس وقت اس کے ذریعے احتجاج کرنا یعنی اس کے ذریعے استدلال کرنا ساقط ہو جاتا ہے, یعنی یہ سرے سے دلیل ہی نہیں رہتا. کل استثناء المجہول ہی, جیسے کہ استثناء مجہول ہے مولانا, یعنی اس مذہب والوں نے صرف استثناء کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا ہے, جبکہ ہم نے استثناء اور ناسخ دونوں کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا تھا بھائی. کل استثناء المجہول, جیسے کہ استثناء مجہول ہے مولانا, لأن كل واحد منهما لبيان انه لم يدخل, اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ انہ لم یدخل, کہ یہ جو مستثنا یا جو جن افراد کی تفصیص کی گئی ہے یہ ما قبل کے اندر داخل نہیں ہے بھائی. ہاں یہ عام کے اندر داخل نہیں بھائی, یا مستثنا منہ کے اندر داخل نہیں بھائی. دیکھیے مولانا, میں نے کہا جا ان القوم الا زیدن, میرے پاس وہ قوم آئی سوائے زید کے, تو یہاں میں الا زیدن استثناء لے کر آیا مولانا, یہ مستثنا ہے زیدن. یہ کیا بیان کرنے کے لیے ہے؟ میں نے بتلایا تھا استثناء کے اندر اول جو لفظ آتا ہے مستثنا منہ, اس کے اندر شروع سے ہی وہ جو جن کا استثناء کیا گیا ان کا ارادہ نہیں کیا گیا کہ وہ داخل نہیں ہے. میں نے جب کہا جا ان القوم, میرے پاس وہ قوم آئی بھائی, تو کیا میرا ارادہ تھا کہ زید ان کے اندر داخل ہے؟ نہیں, زید کے علاوہ باقی افراد مراد تھے مولانا. میری مراد کیا تھی بھائی؟ القوم کا لفظ تو ٹھیک ہے لغت کے اعتبار سے ان سب کو شامل ہے, لیکن میں صرف اپنی مراد کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے کہا جا ان القوم, میرے پاس وہ قوم آئی, تو کیا زید بھی مراد تھا ان کے اندر؟ زید ان کے اندر مراد ہی, شروع ہی سے میرا ارادہ نہیں تھا کہ یعنی زید کے علاوہ افراد مراد تھے, زید کا ارادہ نہیں تھا. آگے الا زیدن کہہ کر میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اس قوم سے زید کے علاوہ افراد مراد ہیں, زید مراد. تو الا زیدن نے آ کر کیا بتلا دیا؟ یہ بیان کر دیا کہ زید ان کے اندر داخل نہیں. اسی طرح جب جو دلیل مخصص آتی ہے وہ بھی یہ بیان کر دیتی ہے کہ یہ جن کی تخصیص کی گئی ہے یہ ماقبل کے اندر داخل, وہ یہ بیان کر دیتی ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا, یہ جب اللہ نے جو احل اللہ البیع, اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ جو وحرم الربا آیا مولانا یہ ساتھ ملا ہوا ہے ما قبل کے ساتھ, اور جب ملا ہوا ہے اور مستقل کلام ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, تخصیص کہتے ہیں. اور تخصیص بھی یہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے کہ یہ افراد ما قبل کے اندر داخل, ما قبل میں داخل نہیں, یعنی اول امر سے یہ مراد ہی نہیں ہے بیع کے اندر. اس بیع سے باقی بیوع تو مراد ہیں, بیع ربا مراد. آگے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ وحرم الربا, کہ ربا حرام ہے, وہ اس حلت کے حکم کے اندر داخل. تو جیسے استثناء یہ استثناء ہوتا ہے اسی طرح مخصص استثناء بھی یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو ما بعد ہے ما قبل میں داخل نہیں. اسی طرح دلیل مخصص بھی یہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے کہ یہ جو ما بعد ہے ما قبل کے اندر داخل نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِبَيَانِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ, اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک, کون دونوں بھائی, ایک استثناء اور دوسرا دلیل مخصص, یہ ان دونوں میں سے ہر ایک لی بیانی انہو لم یدخل, یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر ما قبل کے اندر داخل نہیں. ہذا هو المذہب الثانی, یہ ہے دوسرا مذہب. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَرْقِيُّ وَعِيسَى بْنُ عَبَّانَ, اور اسی کی طرف گئے ہیں امام قرقی اور عیسیٰ ابن عبان بھئی. وَهَاُولَئِ قَدْ فَرَّتُ فِي هَذَا الْعَامِ الْمَخْصُوصِ الْبَعْضِ, اور انہوں نے قد فرتو, فرت یفرت تفریط کے معنی ہے حد سے زیادہ کمی کرنا, اور انہوں نے حد سے زیادہ کمی کی ہے اس عام مخصوص البعض کے اندر. بھائی حد سے کمی کر دی, کہتے ہیں سرے سے جب تخصیص آ گئی تو سرے سے قابل استدلال ہی نہیں رہا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ انہوں نے حد سے کمی کر دی اس کے حکم میں. وَيَقُولُونَ لَا يَبْقَ الْعَامُ قَابِلًا لِلتَّمَسُّكِ أَصْلًا, اور یہ کہتے ہیں کہ باقی نہیں رہے گا عام قابل تمسک بھئی سرے سے ہی, سرے سے ہی قابل استدلال ہو کر باقی نہیں رہے گا یہ عام بھئی. سوا ان کان المخصوص معلومن, برابر ہے کہ وہ مخصوص معلوم ہو. مخصوص معلوم ہونے کا کیا معنی بھئی؟ یعنی اس کی مراد معلوم ہو. کیا ہو؟ اس کی مراد معلوم ہو. کما اذا قیل, جیسے کہ کہا جائے. دیکھو مخصص معلوم اور مخصص مجهول کی مثال ذکر کرنے لگے. کما اذا قیل, جیسے کہ کہا جائے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمتی, مشرکین کو قتل کرو اور اہل ذمہ کو قتل نہ کرو بھائی. تو اقتلوا المشرکین یہ عام آیا مولانا, مشرکین. ولا تقتلوا اہل الذمہ یہ کیا ہو گئی؟ تخصیص. یہ دلیل مخصص ہے مولانا. اس نے کیا بتلایا کہ اہل ذمہ کو قتل نہ کرو, یعنی ذمیوں کو, یعنی وہ کافر اور مشرک جو مسلمانوں کے وطن میں رہتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں ان کو قتل نہ کرو بھائی. تو اس دلیل کو دیکھو, اہل ذمی بھائی, اہل ذمہ یعنی ذمی, ذمی معلوم ہے یا نہیں بھائی؟ جی معلوم ہے, جو دارالاسلام میں رہتے ہیں اور جزیہ ادا کرتے ہیں. تو ان کی تخصیص کر دی گئی, ان کو قتل نہ کرو. معلوم ہوا اقتلوا المشرکین سے ان کے علاوہ باقی جو مشرکین ہیں وہ مراد ہیں, اور یہ اہل ذمہ جو مشرک ہیں یہ اس سے مراد نہیں. آپ دیکھو یہ دلیل مخصص جو آئی اس کی مراد معلوم ہے کہ کون سے مشرکوں کو قتل نہیں کرنا, جو اہل ذمہ ہیں. او مجھولن, یا وہ مخصص سے معلوم کیا ہو, وہ مخصوص کیا ہو, مجھول ہو, یعنی اس کی مراد مجھول ہو. کما اذا قیل, جیسے کہ کہا جائے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم, مشرکین کو قتل کرو, ولا تقتلوا بعضهم, اور ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو. اب کن بعض کو قتل نہ کریں بھائی؟ یہ دلیل مخصص کیا ہو گئی؟ مجھول, یعنی اس کی مراد مجھول ہو گئی, کون سے مراد ہیں مشرکین. تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وَشَبَّهُوهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَقَط, اور انہوں نے اس کو مشابہ بنایا ہے استثناء کے ساتھ فقط, انہوں نے تشبیہ دی ہے اس کو استثناء کے ساتھ فقط. لأنهم لم يراعوا جانب الصيغة، اس لیے کہ انہوں نے رعایت نہیں رکھی صیغہ کی جانب کی، بل اعتبروا المعنى فقط، بلکہ انہوں نے اعتبار کیا ہے معنی کا صرف، انہوں نے صرف کس کا اعتبار کیا ہے معنی کا، بھئی بتلایا تھا صیغے کے اعتبار سے مخصص ناسخ کے مشابہ ہے، صیغے کے اعتبار سے مخصص یعنی دلیل مخصص کس کے مشابہ ہے، کیسے مشابہ ہے، جیسے ناسخ مستقل ہوتا ہے پورا کلام ہوتا ہے اس سے فائدہ تام ہوتا ہے، اسی طرح دلیل مخصص بھی کیا ہوتی ہے مستقل ہوتی ہے کلام تام ہوتی ہے، تو صیغے کے اعتبار سے جو یہ مخصص ہے وہ ناسخ کی طرح ہوتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے یعنی حکم کے اعتبار سے کس کی طرح ہے استثناء کی طرح، یعنی جیسے استثناء یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ما بعد ما قبل میں داخل نہیں، اسی طرح دلیل مخصص بھی یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو ما بعد ہے ما قبل کے اندر داخل نہیں، تو انہوں نے رعایت صیغہ کی جانب کی رعایت نہیں رکھی، بل اعتبر المعنی فقط، بلکہ انہوں نے صرف معنی کا اعتبار کیا ہے، وہ عدم الدخول، اور وہ معنی کیا ہے عدم دخول ہے، کہ یعنی یہ ما قبل میں داخل، جیسے استثناء عدم دخول کے بیان کے لیے آتا ہے اسی طرح مخصص بھی عدم دخول کے بیان کے لیے آتا ہے، وانما یہاں سے ایک سوال کا جواب، بھائی سوال یہ بھائی کہ ٹھیک ہے جب دلیل مخصص مجہول ہو تو پھر تو اس کو اوپر کیا آیا تھا متن میں کل استثناء المجہول، جیسے کس کی طرح جیسے کہ استثناء مجہول ہے، مولانا سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے جب مخصص مجہول ہو پھر تو اس کو استثناء مجہول کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک ہے، لیکن جب مخصص معلوم ہو پھر اس کو کیسے استثناء مجہول کے ساتھ آپ تشبیہ دیتے ہیں، سوال سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا وہ مخصص معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا اور اس کی تشبیہ کس کے ساتھ ہے استثناء مجہول کے ساتھ، بھئی ٹھیک ہے جب مخصص مجہول تو استثناء مجہول کی طرح یہ ہو گیا، یہ بات تو ہے دونوں کیا ہیں مجہول ہیں، لیکن اگر مخصص معلوم ہو تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں یہ کس کی طرح ہے استثناء مجہول کی طرح ہے، پھر کیسے مجہول ہوگا، خود بتلانے لگے وانما شبہوہ بالاستثناء المجہول، اور انہوں نے اس کو مشابہ بنایا ہے اس کی تشبیہ دی ہے یا مشابہ بنایا ہے استثناء مجہول کے ساتھ، یوں کہیں انہوں نے تشبیہ دی ہے اس کو استثناء مجہول کے ساتھ، لانه اذا كان دلیل الخصوص مجهولا فظاهر، اس لیے کہ جب دلیل خصوص مجہول ہو پھر تو بات ظاہر ہے کہ انه کل مجہولی، کہ یہ کس کی طرح ہوا مخصص مستثنا استثناء مجہول کی طرح، یہ دلیل مخصص میں مجہول اور کس کی طرح ہوا استثناء مجہول کی طرح ہوا، تو اور آپ نے پڑھا ہے مولانا جب استثناء مجہول کا ہوا کہ بعض معلوم ہوا بعض مجہول افراد کو کیا کیا جا رہا ہے حکم سے نکالا جا رہا ہے، جب نکالے گئے افراد مجہول ہیں تو باقی رہنے والے بھی کیا ہو گئے مجہول ہو گئے، لہذا وہ بھی ان وہاں پر بھی اب عام قطعی نہ رہے گا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو وَإِن كَانَ مَعْلُومًا، اور اگر دلیل مخصص کیا ہو یعنی وہ مخصوص کیا ہو معلوم ہو فَبِالتَّعْلِيلِ يَصِيرُ مَجْهُولًا، تو تعلیل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا تعلیل کی وجہ سے مجہول ہو جائے گا، دیکھو بھائی دلیل مخصص مستقل ہے یا غیر مستقل، بھائی وہ مستقل ہوتی ہے، آپ نے پڑھا کلام ہو مستقل ہو اور موصول ہو، تو دلیل مخصص مستقل کلام ہے مستقل ہے، اور ہر مستقل کیا کر لیا کرتا ہے تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، اور اصل بھی کیا ہے احکام شرعیہ کے اندر جی ہاں اصل بھی نصوص کے اندر ہے کہ وہ تعلیل کو قبول کر لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو لہذا یہ جو مخصص ہے یہ بھی مستقل ہے یہ بھی تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، اور جب یہ تعلیل کو قبول کرے گا تو پھر اس صورت میں اب نکلنے والے افراد بھی مجہول ہوئے، نکلنے والے افراد مجہول ہو گئے، اور جب نکلنے والے افراد مجہول ہوئے تو باقی رہنے والے افراد بھی کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے. مثلا بھائی وہی مثال میں نے ذکر کی تھی، مثلا میں کہتا ہوں درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے اور زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے. اب دیکھیے یہاں کیا ہے دلیل مخصص، کیا ہے معلوم المراد ہے، کون کتنے افراد مراد ہیں اس سے بھائی؟ تین. زید عمر اور بکر کو میں نے نکالا ہے درجہ رابعہ والوں کے حکم سے، اور ان کے لیے کیا حکم تھا درجہ رابعہ والوں کے لیے؟ کہ انہیں کیا دیا جائے؟ انہیں انعام دیا جائے. اب ان تین کو افراد کو نکالا گیا ہے، اور یہ کلام مستقل ہے، زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے، یہ مستقل کلام ہے، اور ہر مستقل کیا ہوتا ہے؟ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کی کوئی علت بیان کی جا سکتی ہے، علت ہوگی کوئی. لہذا جب اس کی علت آپ نے غور کیا کیا وجہ ہے ان کو کیوں اس حکم سے نکالا گیا ہے، تو آپ کو پتا لگا کہ یہ محنت نہیں کرتے بھائی، محنت نہیں کرتے. تو دیکھو اب یہی علت کسی اور فرد میں آپ کو ملتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو بھی نکال سکتے ہیں. تو لہذا نکلنے والے افراد مجہول ہو گئے مولانا. کتنے افراد نکلیں گے پتہ نہیں، جب نکلنے والے افراد مجہول ہیں تو باقی رہنے والے بھی مجہول. مثلا فرض کرو درجہ رابعہ میں اگر 20 افراد ہیں تو یہ تین یہ نکل گئے، باقی کتنے رہ جاتے؟ 17. لیکن تعلیل کو جب اس نے قبول کر لیا اب کچھ اور افراد بھی نکلیں گے، اب پتہ نہیں کتنے نکلیں گے، اور کتنے جب نکلنے والے مجہول ہوئے تو باقی رہنے والے بھی کیا ہو گئے؟ اگر نکلنے والوں کا پتا ہوتا 5 نکلیں گے تو پتا لگتا باقی 15 ہیں، نکلنے والے کا اگر پتا ہوتا 7 نکلیں گے تو باقی رہنے والے کتنے ہیں؟ 13 افراد. لیکن یہاں نکلنے والے جب مجہول ہیں تو باقی رہنے والے بھی کیا ہو گئے؟ مجہول. میں نے اور آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بھائی یہ تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو علم ہو جائے گا، پتا دیکھ لیا جائے گا، جو محنت نہیں کرتا اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا. مثلا وہ 2 یا 3 اور افراد ہوں گے تو لہذا ان کو بھی ساتھ ملا لیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ مثلا 7 افراد نکل گئے اور کتنے رہ گئے؟ 13. میں نے کہا تھا نہیں پھر بھی پتہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے صرف یہی ایک علت نہ ہو ان کو ان کے اس حکم کی، بلکہ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی علت ہو. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ایک ہی حکم کی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک کے بجائے کئی علتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے ان تین کو جو بارے میں جو میں نے کہا کہ انہیں انعام نہ دو، ہو سکتا ہے صرف یہ علت نہ ہو کہ وہ محنت نہیں کرتے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی 2 یا 3 یا 4 اور بھی علتیں ہوں. بھائی ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہی نہ آئی ہوں تو، اور اس کی وجہ سے جب سمجھ میں آیا بھائی، تو پوری طرح نکلنے والے اور باقی رہنے والے افراد کا علم نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سمجھ میں بھائی؟ جی. تو ایک حکم کی کیا ہو سکتی ہیں؟ کئی علتیں ہو سکتی ہیں. لہذا نکلنے والے افراد مجہول ہوئے، اور اب نکلنے والے افراد مجہول ہوئے تو باقی رہنے والے افراد بھی کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے. تو کہتے ہیں وہ ان کان معلوم فبالتعلیل یصیر مجہولا، اور اگر وہ مخصوص معلوم ہو تو تعلیل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا. اور جب مجہول ہو گیا تو پھر کس کی طرح ہوا؟ استثناء مجہول کی طرح ہو گیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہو پھر بھی تعلیل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا. اور جب مجہول ہوا تو کس کی طرح ہو گیا؟ استثناء مجہول. تو لہذا مخصوص چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو، دونوں صورتوں میں وہ کس کی طرح ہے؟ استثناء مجہول کی طرح ہے. کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْاِسْتِثْنَاءُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ، اگرچہ استثناء اپنی ذات کے اعتبار سے مما ان چیزوں میں سے ہے، لا يقبل التَّعْلِيلَ، جو تعلیل کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ وہ مستقل نہیں ہے مولانا، الا زیدن یہ استثناء ہے مولانا، اور یہ مستقل ہی نہیں ہے. جب مستقل نہیں ہے تو پھر یہ تعلیل کو بھی قبول نہیں کرے گا، مستقل ہو تو پھر وہ تعلیل کو قبول کرتا ہے. تو کہتے ہیں اگرچہ استثناء اپنی ذات کے اعتبار سے ان چیزوں میں سے ہے جو تعلیل کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ مخصص تو مستقل ہے، یہ تو تعلیل کو قبول کرے گا. جب تعلیل کو قبول کرے گا تو کس کی طرح ہو جائے گا؟ استثناء مجہول کی طرح. فصار كالبيع المضاف الى حر وعبد بثمن واحد، پس یہ ہو گیا کل بیع اس بیع کی طرح، المضاف الى حر وعبد جس کی نسبت کی گئی ہے آزاد اور غلام کی طرح، بثمن واحد ایک ہی ثمن کے بدلے، ایک ہی ثمن کے ساتھ، یہ ایک ہی ثمن کے بدلے، بس یہ ہو گیا اس بیع کی طرح جس کی نسبت کی گئی ہے آزاد اور غلام کی طرف ایک ہی ثمن کے بدلے، تشبیہ لدلیل ھذا المذهب بمسألۃ فقہیۃ مذکورۃ. بھئی انہوں نے پہلے بتلایا تھا کہ مصنف کیا کریں گے، تینوں مذاہب بیان کریں گے اور ہر ایک کی تشبیہ دیں گے ایک مسئلہ فقہیہ کے ساتھ، تو یہ دوسرا مذہب بیان ہوا، اب اس کی تشبیہ دے رہے ہیں کس کے ساتھ، ایک مسئلہ فقہیہ کے ساتھ، تو کہتے ہیں تشبیہ لدلیل ھذا المذهب بمسألۃ فقہیۃ مذکورۃ، یہ تشبیہ ہے اس مذہب کی دلیل کی ایک ایسے مسئلہ فقہیہ کے ساتھ جو مذکور ہے جس کو ذکر کیا گیا. فَإِنَّهُ اِذَا بَاعَ الْعَبْدَ وَالْحُرَّ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، اس لیے کہ جب اس نے بیچا، یعنی بائے نے جب بیچا آزاد غلام اور آزاد کو، بثمن واحد ایک ہی ثمن کے بدلے، بِأَن يَقُولَ بَئِ طور کے وہ یوں کہتا ہے بِعْتُهُمَا بِالْأَلْفِ میں نے ان دونوں کو بیچا ہزار کے بدلے، فَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تو آزاد بیع کے اندر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ آزاد تو کیا ہے مال ہی نہیں، وہ مبیع بن ہی نہیں سکتا. فيكون استثناء وبيعا للعبد بالحصه من الالف، تو یہ استثناء ہوا اور بيع للعبد ہوئی، مولانا بيع للعبد بالحصه ہوئی، غلام کی بيع بالحصه ہوئی، من الالف کس میں سے، ہزار میں سے. بھائی دیکھیے آزاد تو کیا ہے بيع کے اندر داخلی نہیں، یہ استثناء کی طرح ہوا، اور غلام کے اندر بيع اب کیا بن جائے گی، بے بل حصہ بن جائے گی ہزار میں سے، کیونکہ دونوں کے ثمن کتنے ذکر ہوئے تھے ایک ہزار، تو اب کیا کیا جائے گا، اس آزاد کو بھی غلام فرض کر کے اس کی الگ قیمت لگوائیں گے اور غلام کی الگ قیمت. مثلا فرض کرو اس آزاد کو اگر یہ غلام ہوتا تو اس کی قیمت بازار میں 700 ہوتی، یہ جو غلام ہے اس کی بھی قیمت پتہ کروائی، یہ بھی کتنی ہے 700، معلوم ہو ان دونوں کی قیمت کیا ہے برابر، جب برابر ہے تو ثمن کے اندر ان کا حصہ بھی کیا ہوگا برابر برابر ہوگا، لہذا معلوم ہوا ہزار میں سے 500 کس کے بدلے ہے غلام کے بدلے، اور 500 کس کے مقابلے میں ہیں آزاد کے مقابلے میں، تو لہذا اب غلام کے ہزار میں سے کتنے ہو گئے 500، تو یہ بیع بالحصہ ہوئی، کیا ہوئی بیع بالحصہ ہوئی، اور ابتداءً ہی ہوئی، ابتداءً شروع سے کیا ہو گئی یہ بیع بالحصہ، کیونکہ شروع سے وہ غلام آزاد جو تھا وہ بیع کے اندر داخل نہیں، تو یہ بقاءً بیع بالحصہ نہیں ہے بلکہ ابتداءً ہے، شروع سے وہ آزاد داخل نہیں، تو لہذا شروع سے کیا ہوگا غلام کی بیع بالحصہ ماننی پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی، اور بیع بالحصہ آپ نے پڑھا ہے کہ کیا ہے درست نہیں ہے، کس وجہ سے، جہالت ثمن کی وجہ سے. بھائی ہاں بعد میں آپ نکال لیتے ہیں، پتہ کروا لیتے ہیں قیمت وغیرہ کا اور پھر نکالتے ہیں اس کی 500 بنے گی، بھائی وہ تو بعد کی بات ہے، فی الحال بیع کے وقت ثمن معلوم ہے یا مجھول؟ بھائی فی الحال مجھول ہے مولانا، تو یہ بیع بالحصہ ہوئی ہزار میں سے اور ابتداءً ہوئی، تو کہتے ہیں فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءً وَبَيْعًا لِلْعَبْدِ بِالْحِصَّةِ مِنَ الْأَلْفِ ابْتِدَاءً، تو یہ استثناء ہوا اور غلام کی بیع بالحصہ ہوئی ہزار میں سے ابتدائی طور پر، فَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ ابْتِدَاءً تو آزاد جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہوگا شروع سے، وَهُوَ بَاطِلٌ ہوا ضمیر راجع ہے مولانا بیع بالحصہ کو، وَهُوَ بَاطِلٌ لِجِهَالَةِ الثَّمَنِ اور بیع بالحصہ جو ہے وہ باطل ہے ثمن کے مجھول ہونے کی وجہ سے، جی بخلاف ما اذا فصل الثمن، دوسری صورت مولانا کہ بھائی وہ بیچنے والے نے دونوں کی الگ الگ قیمت الگ الگ ثمن ذکر کر دی ہے کہ یہ دونوں میں نے آپ کو ہزار روپے میں بیچے، اس میں سے اس کے بھی ثمن کتنے ہیں 500، دوسرے کے بھی ثمن کتنے ہیں، اب تو کیا ہو گیا ثمن غلام کے معلوم ہوئے یا نہیں ہوئے تو اب بے بالحصہ نہیں بنے گی بلکہ اب ثمن اس کے معلوم ہیں. پھر کیا ہوگا آگے بتلائیں گے آپ کو مولانا. اگر دونوں کے ثمن الگ الگ بھی ساتھ ذکر کر دیتا ہے تو اس صورت میں صاحبین کے نزدیک غلام کے اندر بے صحیح ہو جائے گی. صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں آزاد کے اندر تو بے نہیں ہوئی لیکن غلام کے اندر کیا ہو جائے گی؟ بے صحیح ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ الفساد بقدر المفسد. بھائی فساد بقدر مفسد ہوگا مولانا, فساد بقدر مفسد یعنی جو چیز خرابی پیدا کرنے والی ہے اسی کے بقدر خرابی آئے گی. ساری بے خراب نہیں ہوگی, ساری بے فاسد نہیں ہوگی. اور خرابی صرف کس کے اندر آ رہی تھی؟ کس کی بے میں آ رہی تھی خرابی؟ آزاد, کیونکہ وہ سرے سے مال ہی نہیں ہے. لہذا صرف وہ بے جو ہے وہ باطل ہوگی, جبکہ غلام کی بے کی طرف اس کے یہ فساد متعدی نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی ضابطہ بتلایا کیا الفساد بقدر المفسد, بھائی تو غلام کی بے صحیح ہو جائے گی. یہ کس کے نزدیک؟ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, چاہے دونوں کے الگ الگ ثمن بھی ذکر کر دے پھر بھی بے دونوں کے اندر درست نہیں ہے. بھائی غلام کے اندر پھر بھی بے صحیح نہیں ہوگی. وجہ یہ وہ جو ضابطہ پیچھے ذکر کیا مولانا, لجعل قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع, کہ مبيع کو قبول کرنے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ غیر مبيع کے قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی. اور مبيع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبيع کو قبول کرنے کی شرط لگانا یہ شرط فاسد ہے, یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے. اور جو شرط مقتضی عقد کے خلاف ہو اس کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے, شرط بھی فاسد اور بے بھی فاسد ہو جاتی ہے. بھائی بخلاف ما اذا فصل الثمن, بخلاف اس کے کہ جب کیا کر دیا ثمن کی تفصیل بیان کر دی, بھی ان یقول بعت هذا ب500 وهذا ب500 کہ میں نے بیچا یہ والا 500 کے بدلے میں اور یہ والا 500 کے بدلے میں, فإنه يجوز عندهما تو یہ جائز ہے صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک, خلافا لأبی حنیفة رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة, بخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, لجعل قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع, بوجہ کر دینے غیر مبیع کے قبول کو شرط, غیر مبیع کے قبول کو شرط بنا دینے کی وجہ سے, لقبول المبیع مبیع کو قبول کرنے کے لیے, مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کو شرط بنا دینے کی وجہ سے. وقیل انہ یبقا کما کان اعتبارا بالناس, اور جی اب یہ تیسرا مذہب ذکر ہو رہا ہے. بھائی پہلا مذہب کیا ذکر ہوا تھا کہ ہمارے نزدیک کہ جب کیا ہو عام سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر وہ قطعی نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ ظنی بن جاتا ہے. دوسرا مذہب یہ بیان ہوا وہ کہتے تھے نہیں بھائی جب عام سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر وہ سرے سے دلیل ہی نہیں رہتا. اب تیسرا مذہب بیان کرنے لگے ہیں. تیسرے مذہب والے یہ کہتے ہیں بھائی کہ عام سے جب بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر بھی وہ پہلے ہی کی طرح قطعی رہتا ہے, کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. جیسے پہلے تخصیص سے پہلے قطعی تھا, تخصیص کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ قطعی. تو دوسرا مذہب کیا تھا کہ تخصیص کے بعد وہ سرے سے دلیل ہی نہیں رہتا. تیسرا مذہب کیا ہے کہ جیسے پہلے قطعی تھا بعد میں بھی تخصیص کے بعد بھی وہ عام کیا رہے گا؟ قطعی. جبکہ ہمارا مذہب بین بین تھا بھائی کہ نہ پہلے کی طرح قطعی اور نہ ہی یہ کہ سرے سے دلیل ہی نہ رہے, دلیل تو رہے گا لیکن اب قطعی نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ ظنی بن جائے گا. وقیل اور کہا گیا ہے کہ انہو یبقا کما کانا کہ عام باقی رہے گا جیسے کہ وہ تھا, اعتبارم بن ناسخی اعتبار کرتے ہوئے کس کے ساتھ؟ ناسخ کے ساتھ. لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه, اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مستقل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. جیسے ناسخ مستقل کلام ہوتا ہے اسی طرح دلیل مخصص بھی کیا ہے؟ مستقل ہے. بخلاف الاستثناء, بخلاف کس کے؟ استثناء کے, کیونکہ استثناء مستقل نہیں ہوتا ہمارا نا, الا زیدن یہ مستقل کا لام ہے کوئی پورا نہیں, کسی کے سامنے سارا دن بھی آپ الا زیدن کہیں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ یہ بات ہی پوری نہیں ہے بھائی, مستقل کا لام نہیں. یہ تو ماقبل کے لیے کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے. یہ استثناء ماقبل کے لیے قید ہوتی ہے. کہتے ہیں ھذا ھو المذھب الثالث, یہ تیسرا مذہب ہے. فہؤلاء قد افرطوا فی حق العام بابقائه قطعیا کما کان, بس ان لوگوں نے, ان علماء نے, قد افرطوا تحقیق حد سے تجاوز کیا, فی حق العام عام کے حق میں, بابقائه قطعیا اس کو باقی رکھتے ہوئے, قطعی اس حال میں کہ وہ قطعی ہے, کما کانا جیسے کہ وہ تھا, جیسے کہ وہ تھا اسی طرح قطعی اس کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے حد سے تجاوز کیا. بھائی پہلے والوں نے کیا کیا تھا, تخصیص کے بعد عام کے حکم میں حد سے زیادہ کمی کر دی تھی اور کہا تھا وہ سرے سے دلیل ہی نہیں رہتا, اور انہوں نے تیسرے مذہب والوں نے حد سے زیادتی کر دی, کہا جیسے پہلے قطعی تھا تخصیص کے بعد بھی قطعی رہے گا اسی طرح, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَشَبَّهُوهُ بِالنَّاسِخِ فَقَطْ, اور تشبیہ دیے اس کو انہوں نے ناسخ کے ساتھ صرف, من حیث استقلال صیغتی, صیغے کے مستقل ہونے کی حیثیت سے, وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى رِعَائَتِ جَانِبِ الْاِسْتِثْنَاءِ قَطُّ, اور انہوں نے توجہ نہیں کی استثناء کی جانب کی رعایت کی طرف بالکل بھی, اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی بھائی, حالانکہ ہم نے بتلایا دونوں کے ساتھ مشابہت ہے, دونوں کی رعایت رکھنی چاہیے. اچھا اب بتلا رہے ہیں مولانا کہ مستقل کیسے رہے گا بھائی. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ مَعْلُومًا فَظَاهِرٌ أَنَّ النَّاسِخَ الْمَعْلُومَ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَغْيِيرِ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَفْرَادِ الْغَيْرِ الْمَنْسُوخَةِ. دیکھیے مولانا پہلے بات سمجھ لیجیے, ابھی بات ہوئی مولانا کہ وہ مخصوص جو ہے, یعنی وہ وہ دلیل مخصص جو ہے, یوں کہیں دلیل مخصص معلوم ہوگی یا کیا ہوگی, مجہول, یعنی اس کی مراد معلوم ہوگی یا مجہول. مثلا میں کہتا ہوں بھائی درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے, کچھ دیر بعد یا اگلے دن میں نے کہا بھائی زید اور عمر اور بکر کو انعام نہ دیا جائے بھائی, اب یہ تین بھی درجہ رابعہ والے ہیں, اب میرا کلام مستقل ہے لیکن ماقبل کلام کے ساتھ ملا ہوا ہے یا الگ ہے؟ الگ ہے. جب الگ ہے تو اب اس کو مخصص کہیں گے یا ناسخ کہیں گے؟ اس کو ناسخ کہیں گے, ناسخ الگ ہوتا ہے مولانا. اب یہ ناسخ معلوم المراد ہے یا غیر معلوم المراد ہے؟ معلوم المراد ہے. کون کون افراد ہیں اس میں ذکر؟ زید عمر اور بکر. تو زید عمر اور بکر ان کے لیے تو حکم کیا ہوا, ان کو انعام نہ دیا جائے, اور درجہ رابعہ والے کل کتنے تھے؟ 20 تھے. ان تین کو نکالا, باقی کتنے رہ گئے؟ 17, اور ان 17 کا حکم اسی طرح قطعی رہے گا. ان کا حکم کیا رہے گا؟ قطعی. پہلے کیا تھا ان کا حکم؟ جیسے پہلے قطعی تھا, اب بھی جو باقی افراد ہیں ان میں حکم قطعی رہے گا کہ ان سب کو کیا کیا جائے گا؟ انعام دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو ناسخ جب معلوم ہوگا, یعنی اس کی مراد جب معلوم ہوگی, تو باقی افراد پر وہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. باقی افراد میں جیسے حکم پہلے قطعی تھا, اب بھی کیا رہے گا؟ قطعی رہے گا. دیکھو اگر یہ ناسخ نہ ہوتا, میں نے کہا درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے, تو یہ مولانا عام ہے, مولانا درجہ رابعہ والے طلبا یہ کیا ہے؟ ہاں, ان کے لیے کیا حکم بیان ہوا؟ انہیں انعام دیا جائے. تو اس عام میں کوئی تخصیص کی گئی ہے کہ تخصیص نہیں کی گئی؟ تخصیص نہیں کی گئی. تو یہ کون سا عام ہوا؟ عام غیر مخصوص البعض. اور عام غیر مخصوص البعض کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. تو اب یہ قطعی ہے مولانا. پھر ناسخ کے ذریعے کیا کر دیا گیا؟ تین افراد نکال دیے گئے, تو تین افراد تو نکل گئے, لیکن باقی 17 میں وہ حکم اب بھی کیا ہے؟ قطعی ہے. باقی 17 کو وہ اب بھی شامل ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ مَعْلُومًا، اگر خصوص کی دلیل معلوم ہو یعنی اگر اس کی مراد معلوم ہو، فَظَاهِرٌ أَنَّ النَّاسِخَ الْمَعْلُومَ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَغْيِيرِ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَفْرَادِ الْغَيْرِ الْمَنْسُوخَةِ، فظاہر یہ ہے کہ وہ ناسخ جو معلوم ہے وہ اثر نہیں ڈالتا، فی تغییر ما بقی من الافراد الغیر المنسوخہ، جو باقی افراد جو باقی غیر منسوخہ افراد ہیں ان کے بدلنے میں یہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، بھائی وہ اسی طرح رہتے ہیں، حکم ان کے لیے اسی طرح رہتا ہے. وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، اور اگر ناسخ کیا ہو، مجھول ہو مولانا، اگر ناسخ کیا ہو مجھول ہو مولانا، یعنی اگر اس کی مراد کیا ہو مجھول ہو، تو آپ نے پڑھا ہے بھائی مجھول کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا، لہذا وہ ناسخ سرے سے دلیل ہی نہیں بنے گا. بھائی ناسخ تو کیا کرتا ہے، بعض افراد جن کے لیے پہلے حکم ثابت تھا اب ان کے مقابل آ کر اس حکم کو کیا کر دیتا ہے، ان سے اٹھا دیتا ہے. کیا کرتا ہے، جب میں نے پہلے کہا تھا درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے تو ان میں زید عمر بکر بھی تھے ان کی درجہ رابعہ والوں میں، ان کے لیے بھی کیا حکم ثابت ہو چکا تھا، ان کو انعام دیا جائے. اب میں نے جب بعد میں کہا کہ زید عمر اور بکر کو انعام نہ دیا جائے تو وہ افراد، وہ تین افراد زید عمر بکر جن کے لیے پہلے حکم انعام دینے کا ثابت تھا، اب یہ دلیل اس کے مقابل آئی، سمجھ میں آیا، تو ان کے لیے پہلے وہ حکم ثابت تھا، اب اس دلیل نے آ کر کیا کر دیا، ان کو اس حکم سے نکال دیا. یہ سمجھ میں آیا، تو کس طریقے پر نکالا، اس حکم کے مقابلے میں یہ دلیل آ گئی، اس کے مقابلے میں آئی، اس کی ٹکر کی ہے مولانا، تو اس کے مقابلے میں آتی ہے، اس سے معارض ہوتی ہے، اور بطور معارضہ کے مولانا بطور مقابلہ کے ان افراد کو کیا کر دیتی ہے، اس حکم سے نکال دیتی ہے. اور جب یہ مجھول ہے تو مجھول ہے تو پھر مجھول تو سرے سے دلیل ہی نہیں بن سکتا، جب دلیل ہی نہیں بن سکتا تو معارضہ کہاں ہو سکے گا کہ وہ معارض ہو اور معارض ہو کر کیا کرے، افراد کو نکالے. بھائی بات چل رہی ہے نا کہ ناسخ جب کیا ہو، مجھول ہو، جب مجھول ہو وہ کسی چیز کا فائدہ نہیں، جب فائدہ نہیں دے سکتا تو یہ دلیل بھی نہیں بنے گا، جب دلیل نہیں بنے گا تو پھر معارض کیسے ہوگا. ہم نے تو کہا تھا ناسخ کیا بنتا ہے، بطور معارضہ کے کیا کرتا ہے، حکم کو بعض افراد کو حکم سے نکال دیتا ہے، تو یہ معارضہ ہی نہیں کر سکتا، یہ سرے سے دلیل ہی نہیں بن سکتی، دلیل تو بنے پھر معارضہ بھی ہو سکے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، بھائی تو یہ ناسخ پھر ناسخ بن ہی نہیں سکے گا، لہذا یہ خود ہی ساقط ہو جائے گا. اگر یہ مقصود یہ ناسخ کیا ہو، مجھول المراد، تو خود ہی کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. اسی طرح بھائی سمجھ میں آیا، تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ مَجْهُولًا فَالنَّاسِخُ الْمَجْهُولُ يَسْقُطُ بِنَفْسِهِ وَلَا تُؤَثِّرُ جِهَالَتُهُ فِي تَغْيِيرِ مَا قَبْلَهُ، اور اگر ناسخ مجھول ہو تو ناسخ مجھول خود ساقط ہو جاتا ہے، وَلَا تُؤَثِّرُ جِهَالَتُهُ، اور اثر نہیں ڈالتی اس کی جہالت، یعنی اس کا مجھول ہونا اثر نہیں ڈالتا، فی تغییر ما قبلہ، ما قبل کے بدلنے، ما قبل کے بدلنے میں کوئی اثر نہیں ڈالتا. بھائی یہ خود ساقط ہو گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی یہاں تک. بھائی فصار كما اذا باع عبدين وهلك احدهما قبل التسليم، بس یہ ہو گیا جیسے کہ بیچا ہو کسی بیچنے والے نے دو غلاموں کو اور ہلاک ہو گیا ان دونوں میں سے کوئی ایک قبل تسلیمی سپرد کرنے سے پہلے. بھئی ایک شخص نے دو غلاموں کو بیچا اور اکٹھی بے کی، ایک ہی ایجاب کے ساتھ ان کی کہ یہ دونوں غلام میں نے آپ کو 1000 درہم میں فروخت کر دیے. بھئی پھر ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک غلام ابھی مشتری کے حوالے نہیں کیا تھے کہ ایک کا پہلے انتقال ہو گیا. بھائی ایک کا پہلے، اب ایک غلام اس کے حوالے کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ایک غلام اس کے حوالے کرتا ہے، تو گویا ایک غلام اب تو اس کا انتقال ہو گیا، آپ کو تو اس کے سپرد کرنے پر یہ قادر ہی نہیں ہے، تو گویا یوں ہو گیا جیسے ایک غلام کے اندر گویا کے بے کو کیا کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، ایک غلام کو حوالے کیا مولانا. اور ایک غلام کے بھی سمن کیا تھے، بھئی دونوں کے الگ الگ سمن ذکر کیے تھے، فرض کرو دونوں کے الگ الگ سمن ذکر نہیں کیے تھے. جب دونوں کے الگ الگ سمن ذکر نہیں کیے تھے تو صرف اس غلام کے اندر بحث باقی ہے مولانا, اور اس کی پھر کیسے نکالیں گے بھائی؟ اس میں بیع بالحصہ ہو جائے گی, اس غلام کے اندر بیع بالحصہ ہوگی. لیکن یہ بیع بالحصہ ابتداءً ہے یا بقاءً ہے؟ بقاء. شروع میں تو بیع بالحصہ نہیں تھی, شروع میں تو دونوں غلام درست تھے اور ان کی بیع ہوئی تھی, ان کا عقد ہوا تھا, بعد میں اب بیع بالحصہ ہوئی, لیکن بقا کے اعتبار سے ہوئی, لہذا اس میں کوئی خرابی نہیں, یہ درست ہو جائے گی بھائی. تشبیہ لدلیل ھذا المذہب بمسألۃ فقہیۃ مذکورۃ, یہ تشبیہ ہے اس مذہب کی دلیل کی ایسے مسئلہ کے ساتھ, ایسے مسئلہ فقہیہ کے ساتھ جس کو ذکر کیا گیا. فإنه إذا باع عبدين بثمن واحد, پس اس لیے کہ جب بیچنے والے نے بیچا دو غلاموں کو ایک ہی سمن کے بدلے, بیان قال بعتهما بألف, طور کہ اس نے یوں کہا میں نے ان دونوں کو بیچ دیا ہزار کے بدلے. ومات احد العبدین قبل التسلیم, اور مر گیا دو غلاموں, دونوں غلاموں میں سے ایک قبل التسلیم سپرد کرنے سے پہلے. یبقى البیع فی الآخر بحصۃ من الالف, تو باقی رہے گی بیع دوسرے کے اندر بحصۃ من الالف, کتنے کے بدلے؟ الف میں سے اس کے, الف میں سے اس کے حصے کے بدلے. لأنه بیع بالحصۃ بقان, اس لیے کیونکہ یہ بیع بالحصہ ہے بقان, تو اس میں بیع باقی رہے گی, اس میں بیع فاسد, ہاں بیع بالحصہ ہوتی ابتداءً تو بیع نے کیا ہو جانا تھا؟ فاسد ہونا تھا, لیکن چونکہ یہ بیع بالحصہ بقان ہے اس لیے اس غلام کے اندر بیع باقی رہے گی بھائی. فَكَأَنَّهُ نُسِخَ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ الْمَيِّتِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَهُوَ جَائِزٌ, پس گویا کہ منسوخ کر دی گئی بیع اس مرنے والے غلام کے اندر بعد اس بیع کے منعقد ہو جانے کے. وَهُوَ جَائِزٌ, اور یہ جائز بھائی, یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ دو آدمی ہیں آپس میں عقد کر رہے ہیں, دو چیزوں کا اکٹھا عقد کیا, بعد میں ایک کے اندر عقد کو منسوخ کرتے ہیں, صحیح منسوخ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, ان دونوں کے درمیان آپس میں بیع ہوئی ہے, اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کے اندر عقد کو منسوخ کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح گویا کہ منسوخ کر دی گئی بیع اس ایک غلام میں جو مر چکا ہے. وَهَاهُنَا مَذْهَبٌ رَابِعٌ مَذْكُورٌ فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ, اور یہاں پر ایک چوتھا مذہب بھی ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے توضیح اور وغیرہ کتابوں کے اندر. وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ, اور اس کو ذکر نہیں کیا مصنف رحمہ اللہ نے. بھائی تین مذاہب اب تک آپ نے پڑھ لیے اور ہر ایک کی تشبیہ بھی دے دی ایک مسئلہ فقہیہ کے ساتھ. بھائی پہلا مذہب احناف کا بیان ہوا کہ عند الاحناف تخصیص کے بعد عام کیا ہے؟ ظنی بن جاتا ہے, یعنی پھر بھی دلیل رہتا ہے, اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح ہے. جبکہ دوسرا مذہب یہ بیان ہوا کہ تخصیص کے بعد عام سرے سے دلیل ہی نہیں رہتا, اور تیسرا مذہب یہ پڑا کہ عام تخصیص کے بعد بھی اسی طرح قطعی رہتا ہے جس طرح پہلے قطعی تھا. اب بتلا رہے ہیں شارح کہ یہاں ایک چوتھا مذہب بھی ہے بھائی. یہ چوتھے مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ دلیل خصوص جو ہے یعنی وہ مخصص, وہ معلوم ہوگا یا مجهول؟ بھائی اگر وہ مجهول ہے, اگر وہ مخصص کیا ہے؟ مجهول ہے, تو عام سے وہ تخصیص کے بعد سرے سے دلیل ہی نہیں رہے گا. اگر وہ مخصص کیا ہو؟ مجهول ہو. اور اگر وہ مخصص معلوم ہے تو پھر عام جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی کیا رہے گا؟ قطعی رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سنو, اب چوتھا مذہب تینوں کو ذہن میں رکھو تو چوتھے کا فرق خود بخود واضح ہو جاتا ہے. بھائی عند الاحناف مخصص چاہے معلوم ہو چاہے مجهول ہو, دونوں صورتوں میں تخصیص کے بعد عام کیا ہوتا ہے؟ ظنی. دوسرے مذہب والے کہتے ہیں مخصص چاہے معلوم ہو چاہے مجهول ہو, دونوں صورتوں کے اندر تخصیص کے بعد عام کیا بن جائے گا؟ سرے سے دلیل ہی نہیں رہے گا. تیسرے مذہب والے کہتے ہیں چاہے مخصص معلوم ہو چاہے مخصص مجهول ہو, دونوں صورتوں میں تخصیص کے بعد عام کیا ہوگا؟ قطعی رہے گا. چوتھے مذہب والے کہتے ہیں اگر مخصص مجهول ہو تو اور حکم, مخصص معلوم ہو تو اور حکم. مخصص مجهول ہے تو سرے سے دلیل ہی نہیں بنے گا, اور اگر مخصص معلوم ہو تو پھر جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی کیا رہے گا؟ قطعی رہے گا. اب فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلے والے معلوم ہو یا مجہول ایک ہی حکم لگاتے تھے, پہلے تینوں مذاہب میں اسی طرح تھا, جبکہ یہ فرق کرتے ہیں. مجہول ہو تو سرے سے دلیل ہی نہیں رہے گا, اور اگر معلوم ہو تو پھر قطعی رہے گا. چوتھا مذہب یہ ہے مولانا, وہ ان دلیل الخصوص انکان مجہول یسقط الاحتجاج بہ, کہ اگر دلیل خصوص اگر وہ مجہول ہو تو ساقط ہو جائے گا عام کے ذریعے استدلال کرنا. علامہ قالہ القرخی, بنا بر اس کے جو کہا ہے امام قرخی نے, امام قرخی رحمہ اللہ نے, وہ انکان معلوما, اور اگر وہ دلیل خصوص جو ہے وہ معلوم ہو, فقل استثناء, تو یہ کس کی طرح ہے؟ استثناء. بھائی دلیل خصوص اگر مجہول ہو, دلیل خصوص کیا ہے؟ مجہول ہو والا نا, تو یہ بھی اسی استثناء کی طرح ہے. اگر معلوم ہو پھر بھی کس کی طرح ہے؟ استثناء کی طرح. اگر مجہول ہو, پہلی صورت کیا ذکر ہوئی؟ مجہول والا نا. اگر مخصص کیا ہو؟ مجہول ہو, تو اس وقت یہ استثناء کی طرح ہے. جیسے اگر مستثنا مجہول ہو, معلوم ہو نکلنے والے افراد مجہول ہیں تو باقی رہنے والے افراد بھی کیا ہو گئے؟ مجہول. اسی طرح اگر مخصص مجہول ہے یعنی اس کی مراد مجہول ہے تو باقی رہنے والے افراد بھی کیا ہو گئے؟ مجہول ہوئے. جب مجہول ہوئے تو عام سرے سے قابل استدلال ہی نہ رہا. اور اگر کیا ہو, اگر مخصص معلوم ہو پھر بھی یہ استثناء کی طرح ہے. جیسے استثناء کے اندر بعض معلوم افراد کو نکال دیا جائے تو باقی افراد کیا ہیں؟ اسی طرح وہ حکم ان کے لیے قطعی رہتا ہے. مثلا میں نے کہا درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے سوائے زید عمر بکر کے, استثناء کی صورت بنائی سوائے زید عمر بکر کے, زید عمر بکر تو تین نکل گئے لیکن باقیوں پر ان تین کے نکلنے نے کوئی اثر ڈالا؟ باقیوں میں حکم اسی طرح رہا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو جیسے پہلے قطعی تھا اب باقی افراد میں عام اسی طرح قطعی رہے گا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہ دوبارہ دیکھیے, وہ ہوا ان دلیل الخصوص انکان مجہولا یسقط الاحتجاج بہ علامہ قالہ القرخی, اور وہ یہ مولانا کہ دلیل خصوص اگر وہ مجہول ہو تو ساقط ہو جائے گا اس کے لیے استدلال کرنا, بنا بر اس کے جو کہا ہے امام قرخی نے, وہ انکان معلوما فقل استثنائی, اور اگر دلیل خصوص معلوم ہو تو استثناء کی طرح ہے. وہ لا يقبل التعلیل, اور استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا, تو لہذا یہ بھی اسی کی طرح ہوگا, یہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا. فبقی العام قطعیا, تو عام کیا ہے؟ باقی رہے گا قطعی ہو کر علامہ کان قبل ذالک, جیسے کہ وہ تھا اس سے پہلے, جیسے کہ وہ اس سے پہلے تھا بھائی. ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان تخصيص العام شرع في ذكر الفاظه, اور جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے عام کی تخصیص کے بیان سے تو شروع ہوئے اس کے الفاظ کے ذکر کرنے میں. اب کیا کرنے لگے ہیں مصنف؟ عام کے الفاظ ذکر کرنے لگے ہیں. فقال, اب تو مصنف فرماتے ہیں, والعموم اما ان یکون بالصیغۃ والمعنی او بالمعنی لا غیر کرجال وقوم, کہ عموم یا تو صیغہ اور معنی دونوں کے ذریعے ہوگا, او بالمعنی لا غیر, یا معنی کے ذریعے ہوگا اس کے علاوہ کے ذریعے نہیں, یعنی صیغے کے ذریعے نہیں ہوگا. بھائی دیکھیے عموم جو ہے, عموم کی دو قسمیں بیان کریں گے. عموم بھائی یا تو لفظ اور معنی دونوں کے ذریعے عموم ہوگا, لفظ اور صیغے اور معنی دونوں کے ذریعے عموم ہوگا, یعنی وہ صیغہ بھی وضع کے اعتبار سے شمول پر دلالت کرے گا. وہ صیغہ بھی کیا ہوگا؟ توجہ سے سننا بھائی, وہ صیغہ بھی وضع کے اعتبار سے کس پر دلالت کرے گا؟ شمول پر دلالت کرے گا, یعنی وہ صیغہ جمع کا ہوگا. صیغہ کس چیز کا ہوگا؟ مسلمون. یہ وضع کے اعتبار سے کس پر دلالت کر رہا ہے؟ شمول پر. کم از کم کتنے افراد ہوں گے اس کے؟ تین افراد ہوں گے. تو یہ مسلمون صیغہ ہی جمع کا ہے, یہ بہتوار وضع ہی کے کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ شمول پر دلالت کر رہا ہے. اور معنی، اور اس کا معنی جو ہوگا وہ اپنے افراد کا استعاب کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ یعنی بھئی اس صیغے سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس مسلمون سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی بھی کیا ہے؟ اس میں بھی عموم ہے، وہ بھی اپنے افراد کا احاطہ کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف بھئی؟ تو اس صیغے کے اندر بھی عموم ہے اور معنی کے اندر بھی عموم ہے. صیغے کے اندر عموم ہونے کا کیا معنی؟ کہ وہ وضع ہی بار وضع کے کس چیز پر دلالت کرے؟ شمول. یعنی صیغہ ہی کس چیز کا ہو؟ جمع کا ہو. جب صیغہ جمع کا ہے تو اسے جو معنی سمجھ میں آئے گا وہ معنی بھی کیا کرے گا؟ اپنے افراد کا احاطہ کرے گا، ان سب کو شامل ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا کبھی کبھار صیغہ تو جمع کا نہیں ہے، صیغہ تو مفرد کا ہوگا لیکن معنی جو ہے وہ شمول پر دلالت کرے گا، وہ اپنے افراد کا احاطہ کرے گا. جیسے قوم کا لفظ، مولانا قوم کا لفظ، اب قوم کا لفظ مفرد ہے کیونکہ اس کی تثنیہ آتی ہے اور جمع آتی ہے. قوم تثنیہ کیا آئے گی؟ قومان. اور جمع کیا آئے گی؟ اقوام. بھائی معلوم ہو یہ صیغہ کون سا ہے؟ مفرد کا ہے، اس کی تثنیہ اور جمع آتی ہے. لیکن قوم کا لفظ کم از کم کتنے افراد پر بولا جاتا ہے؟ تین. تین سے لے کر دس تک کے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ سارے مرد ہوں. اس کا اطلاق صرف مردوں پر ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو تین سے لے کر دس افراد تک بھائی. اب دیکھو قوم کا لفظ صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے مولانا، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اس کا معنی اپنے افراد کا احاطہ کر رہا ہے، شمول پر شمول ہے. اس معنی کے اندر کیا ہے؟ شمول ہے مولانا، معنی میں شمول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کبھی کبھار کیا ہوگا؟ عموم صیغے اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہوگا، اور کبھی عموم صرف معنی کے اعتبار سے ہوگا، صیغے کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں والعموم اما ان یکون بالصیغۃ والمعنی، عموم جو ہے وہ یا تو صیغے اور معنی کے ذریعے ہوگا، یعنی دونوں کے ذریعے، او بالمعنی لا غیر، یا معنی کے ذریعے ہوگا اس کے علاوہ کے ذریعے نہیں، یعنی صیغے کے ذریعے نہیں ہوگا. کرجال و قوم، جیسے کہ رجال اور قوم. رجال کس کی مثال ہے؟ پہلی قسم کی، جو صیغے اور معنی دونوں اعتبار سے کس پر دلالت کر رہا ہے؟ شمول پر، دونوں میں شمول ہے. اور قوم کون سی قسم کی مثال ہے؟ دوسری قسم، جو لفظ تو کیا ہے، صیغہ تو مفرد ہے لیکن معنی میں معنی میں شمول ہے. یعنی ان العام علی نوعین، یعنی عام دو قسم پر ہے. احدہما ما تکون الصیغۃ والمعنی کلاہما عاما دالا علی الشمول، ایک قسم تو یہ کہ صیغہ اور معنی دونوں عام ہوں، دلالت کرنے والے ہوں شمول پر. بی ان تکون الصیغۃ صیغۃ الجمع، بائی طور کے صیغہ کون سا صیغہ ہو؟ صیغہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہو. والمعنی مستوعبا فی الفہم منہ، اور معنی استعاب کرنے والا ہو، یعنی احاطہ کرنے والا ہو. فی الفہم منہ، اس لفظ سے سمجھے جانے میں، یعنی اس لفظ سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، جو معنی سمجھا گیا ہے، وہ بھی کیا کرنے والا ہے؟ اپنے افراد کا احاطہ کرنے والا ہے. والآخر، دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تکون الصیغۃ دالۃ علی العموم، کہ صیغہ جو ہے وہ عموم پر دلالت کرنے والا نہ ہو. ویکون المعنی مدلولا بالاستعاب، اور معنی کیا ہو؟ وہ مدلول بالاستعاب ہے، یعنی وہ اس صیغے کا مدلول ہے استعاب کے ساتھ، یعنی شمول کے ساتھ. وہ معنی کیا کر رہا ہے؟ افراد کو شامل ہے. ولا يتصور عكسه، اور اس کا عکس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. پہلی قسم کیا ذکر کی تھی؟ صیغہ بھی میں بھی عموم اور معنی میں بھی عموم. دوسری قسم کیا ذکر کی؟ معنی میں تو عموم ہے، صیغے کے اندر عموم نہیں. کہتے ہیں اس کا عکس نہیں ہو سکتا، کہ صیغے میں تو عموم ہو اور معنی میں عموم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ جب صیغہ عام ہوگا تو یقیناً اس کا معنی بھی عام ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی قسم کیا ذکر ہوئی بھائی؟ सिगा भी आम हो उसमें भी अमूम हो और माना के अंदर भी। दूसरी क्या फिक्र हुई, माना में तो अमूम हो सिगे में अमूम। तीसरी किस्म इसका अक्स करो जरा, सिगे में अमूम हो माना के अंदर अमूम ना हो, ये नहीं हो सकता भाई। इसी क्योंकि जब सिगे में अमूम है तो वो माना में भी क्या होगा, उसके अमूम होगा, वरना लाजिम आएगा कि माना को खाली कर लिया गया सीगे से। यानी सीगा तो है उमूम वाला और माना उमूम वाला, यानी उस माना से उस सीगे को खाली कर दिया गया है, उस माना से उस सीगे को क्या कर दिया गया है, खाली कर दिया गया है, और ये दुरुस्त नहीं। मसलन मौलाना अलकौम का लफ्ज मैं बोलता हूं और इससे मुराद मेरी एक खास जमात है, जैद अमर बकर और खालिद, बस जैद अमर बकर और खालिद। आपने पढ़ा कौम का इतलाक कितने पर होता है, 3 से लेकर 10 तक। तो ये मैंने कौम का लफ्ज कहा और उससे मुराद कौन कौन है, जैद अमर बकर और खालिद। तो अब मैं कौम का लफ्ज बोलूं और उससे सिर्फ एक मुराद ले लूं, ये दुरुस्त होगा? उससे सिर्फ एक फर्द हो, एक फर्द पे दलालत करे भाई कौम का लफ्ज, नहीं भाई ये दुरुस्त नहीं है। ये क्या करेगा, इसका माना क्या होगा, अफराद को शामिल होगा, एक फर्द नहीं हो सकता भाई। सूरत समझ में आ रही है भाई, वरना तो क्या खराबी लाजिम आएगी कि सीगा तो है और उस जी माना में उमूम, ये तो बल्कि ये कौन सी मिसाल बन गई है, जमा वाली मिसाल बनाओ ना, जैसे अर रिजाल मालाना, मैं क्या कहता हूं, मसलन मैं अर रिजाल कहता हूं और इससे मेरी मुराद खास रिजाल जैद हमर बकर और खालिद हैं। अब मैं अर रिजाल सीगा जमा का बोलूं और इससे मुराद क्या हो, सिर्फ एक कौन, जैद। तो अर रिजाल लफ्जों के सीगे के एतबार से किस पे दलालत कर रहा है, उमूम पर। जब उमूम पे ये सीगे के एतबार से सीगे में उमूम है तो लाजिम बात है माना के अंदर भी क्या होगा, उमूम होगा भाई, उमूम होगा। ये नहीं हो सकता कि माना के अंदर उमूम ना हो, मालाना समझ में आया भाई। हाँ तख्सीस के जरिए हो सकता है, लेकिन तख्सीस और चीज है। मसल मैं कहता हूं जा अनिर रिजालू, मेरे पास वो मर्द आए और इसे कौन कौन मुराद हैं, जैद अमर बकर और खालिद। मैं कहता हूं जा अनिर रिजालू इल्ला जैदन व अमरन व खालिदन, कितने अफराद मुराद थे, 4, जैद अमर बकर और खालिद। तो अब कितने रह गए, 3, जब मैंने इस्तिस्ना तख्सीस क्या कर दिया, इस्तिस्ना कर दिया, कितने रह गए, एक फर्द रह गया। तो अब सीगे को हमने गोया के माना से खाली कर दिया, सीगा तो जमा का है लेकिन मुराद कितने हैं, एक ही फर्द मुराद है, लेकिन ये तो इस्तिस्ना के जरिए हुआ, या इसी तरह मुखसिस के जरिए होगा। तो इस्तिस्ना और तख्सीस के जरिए वो अलग बात है मौलाना, वो अलग मसला है। वैसे खुद अर रिजाल का सीगा हो और इसके माना में उमूम ना हो, ऐसा सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला युतसव्वर अक्सुहु, और इसके अक्स का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, लिअन्न इखला अलमाना अनिल लफ्ज़िल आमिल मौज़ूई गैर माक़ूलिन, इसलिए क्योंकि खाली करना माना को ऐसे लफ्ज़ आम से जिसको वज़ा किया गया हो, ये गैर माक़ूलिन, ये गैर माक़ूल बात है, अकल में आने वाली नहीं है कि सीगा तो जमा का हो और माना में उमूम और शुमूल ना हो। समझे, तो लफ्ज़ को खाली करना माना से ये नहीं हो सकता, इल्ला भी तख्सीसी, मगर किसके जरिए, तख्सीस वगैरह इस्तिस्ना के जरिए, और वो वज़ालिक शैउन आखर, और ये और तख्सीस के जरिए खाली करना और चीज है भाई। फल अव्वलु मिसालुहु रिजालुन व निसाउन, जो पहला है उसकी मिसाल रिजालुन व निसाउन, रिजाल और निसा, पहला कौन सा, सीगे में ही शुमूल पर दलालत करे और माना में भी क्या हो, शुमूल हो, जैसे रिजाल व निसा। وغيرهما من الجموع المنكرة والمعرفة والقلة والكثرة, اور اس کے علاوہ جو جمع ہیں نکرہ, جو جمع منکر ہیں یا جمع معرف یعنی معرفہ بنائی ہوئی, والقلة والكثرة اور جمع قلت اور کثرت, لیکن فی القلة من الثلاثة الى العشرة, لیکن قلت کے اندر جمع قلت کے اندر تین سے لے کر دس تک افراد ہوں گے. بھئی دیکھیے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک جمع قلت ہے ایک جمع کثرت ہے. مولانا جمع قلت کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ تین سے لے کر دس تک بھئی, اور جمع کثرت کا اطلاق میں نے بتلایا تھا گیارہ سے لے کر مالا نہایت تک, اور عند البعث دس سے لے کر مالا نہایت, یعنی تین سے لے کر دس تک. یہ کس کے افراد ہیں؟ جمع قلت کے. اور عند البعث گیارہ سے لے کر مالا نہایت تک, یہ کس کے افراد ہیں؟ جی جمع کثرت کے. اور عند البعث دس سے لے کر مالا نہایت تک, یہ کس کے افراد ہیں؟ جی جمع کثرت کے. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا یہ دس جمع قلت کے افراد میں سے بھی ہے اور جمع کثرت کے, جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, جمع قلت کی ابتدا جیسے تین سے ہے, جمع کثرت کی ابتدا بھی کس سے ہے؟ تین ہی سے ہے. ہاں البتہ جمع قلت کی انتہا دس پر ہو جاتی ہے, جبکہ جمع کثرت کی انتہا نہیں, وہ الا ما لا نہایہ تک. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی وہی بات اب ذکر کرنے لگے. ولیکن فی القلت من الثلاثۃ الی العشرۃ, لیکن جمع قلت کے اندر تین سے لے کر دس تک, وفی القثرۃ اور جمع کثرت کے اندر قیل من الثلاثۃ وقیل من العشرۃ, کہا گیا ہے تین سے لے کر, وقیل من العشرۃ اور کہا گیا ہے دس سے لے کر, الی ما لا یتناہا غیر متناہی تک. بھائی غیر متناہی تک. لیکن ھذا مختار فخر الاسلامی, کہتے ہیں لیکن یہ علامہ فخر الاسلام کا پسندیدہ مذہب ہے, یعنی منکر جمع منکر کا عام میں سے ہونا یہ کس کا پسندیدہ مذہب ہے؟ علامہ فخر الاسلام کا. بھائی دیکھیے جمع منکر جو ہے وہ اپنے افراد کا احاطہ نہیں کرتی. مثلا میں کہتا ہوں رجالوں, تو مراد ہے کچھ لوگ, کچھ مرد, یہ کیونکہ نکرہ ہے. ہاں میں کہتا ہوں الرجال, تو یاد رکھیے پھر اس صورت میں اگر کوئی متعین جمع مرد مراد نہیں ہے تو یہ استغراق کا فائدہ دے گا. کس چیز کا فائدہ دے گا؟ استغراق کا فائدہ دے گا, اور تمام افراد رجل اس سے مراد ہوں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جمع معرف استغراق کا فائدہ دیتی ہے, تمام افراد کا احاطہ کر لیتی ہے, جبکہ جمع منکر کیا ہے؟ وہ استغراق کا فائدہ نہیں دیتی. تو لہذا علامہ فخر الاسلام کے نزدیک, ان کے نزدیک عام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کرے. تو جمع منکر بھی تمام افراد کا احاطہ نہیں کرتی, اور ان کے نزدیک شرط بھی نہیں ہے تمام افراد کا احاطہ. لہذا جمع منکر عام کی قبیل سے ہوئی, جبکہ بعض علماء کا مذہب یہ ہے مولانا کہ عام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کرے. عام کے لیے کیا ضروری ہے؟ تمام. تو لہذا جن کے نزدیک احاطہ ضروری ہے ان کے نزدیک جمع منکر عام کے افراد میں سے نہیں, کیونکہ عام کے لیے تو کیا ضروری تھا؟ تمام افراد کا احاطہ کرے. تو الرجال یہ تو اپنے تمام افراد کا احاطہ کرے گا, لیکن صرف رجال یہ اپنے تمام افراد کا احاطہ نہیں کرتا. لہذا ان کے نزدیک الرجال یہ تو عام کے افراد میں سے ہے, یہ تو عام ہے, لیکن رجال یہ عام نہیں ہے کیونکہ یہ احاطہ نہیں کر رہا اپنے افراد کا. حالانکہ عام کے لیے کیا ضروری تھا؟ وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ. جبکہ علامہ فخر الاسلام کے نزدیک عام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے افراد کا احاطہ کرے. جب اس میں ضروری نہیں ہے اپنے افراد کا احاطہ کرنا تو جمع منکر بھی کیا ہوا؟ عام ہوا, کیونکہ افراد کو شامل ہے, اور عام کس کو کہتے ہیں؟ جو افراد کو شامل ہو, اس میں احاطہ نہیں ضروری. بھائی کہتے ہیں لیکن ھذا مختار فخر الاسلام، لیکن یہ مذہب پسندیدہ امام علامہ فخر الاسلام کا، لانہ لا یشترط الاستیعاب فی معنی العامی، اس لیے کیونکہ وہ شرط نہیں لگاتے استیعاب کی. استیعاب کا کیا معنی؟ احاطہ کرنا تمام افراد کا، اس لیے کیونکہ وہ تمام افراد کے احاطے کی شرط نہیں لگاتے. فی معنی العام، عام کے معنی میں، بل یکفی بانتظام جمع من المسمیات، بلکہ کافی ہے مسمیات افراد، مولانا جمع مجموعہ بھائی، افراد میں سے مجموعے کا ملحوظ ہونا کافی ہے. انتظام کا معنی ملحوظ ہونا، بل یکفی بانتظام جمع من المسمیات، بلکہ کافی ہے ملحوظ ہونا افراد میں سے جماعت کا. وہ اس عام کے اندر افراد میں سے ایک جماعت ملحوظ ہونی چاہیے بھائی، اس جماعت کو وہ شامل ہونا چاہیے. جماعت کو تو رجال سے نکرہ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن شامل کس کو ہے؟ تین یا تین سے زیادہ کچھ افراد کو شامل ہے، تو یہ مجموعے کو کیا ہوا؟ شامل ہوا، اپنے افراد کے مجموعے کو شامل ہوا، بس ان کے نزدیک یہ کافی ہے. وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ الْإِسْتِعَابَ وَالْإِسْتِغْرَاقَ فِيهِ، اور باقی وہ علماء جو شرط لگاتے ہیں استعاب کی اور استغراق کی عام کے اندر، یکون الجمع المنکر واسطتا بین الخاص والعامی علامہ ذکر فی التوضیحی، تو ان کے نزدیک جمع منکر جو ہے وہ واسطہ ہے خاص اور عام کے درمیان، بنا بر اس کے جو کہ ذکر کیا گیا توضیح کے اندر. بھائی بھائی ان کے نزدیک جو علماء کیا کرتے ہیں، عام کے اندر کیا شرط لگاتے ہیں کہ وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کرنے والا ہو، ان کے نزدیک جمع منکر عام نہیں، کیونکہ اپنے تمام افراد کا احاطہ، اور خاص بھی نہیں ہے، کیونکہ خاص کس کو کہتے تھے؟ جو افراد پر دلالت، وہ تو افراد پر دلالت نہیں کرتا تھا، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو لہذا خاص بھی نہیں اور عام بھی نہیں، تو یہ واسطہ ہوا، یعنی ان کے درمیان کی ایک چیز ہوا، نہ خاص نہ عام بھائی. والآخر مثالہ، اور دوسری قسم جو عام کی ہے اس کی مثال جو ہے قوم و رحت، قوم اور رحت ہے. فإن القوم صيغته صيغة مفرد، اس لیے کہ قوم اس کا صیغہ جو ہے مفرد کا صیغہ ہے. بدلیل انه یسنى ویجمع، بنی دلیل کہ اس کو تثنیہ بنایا جاتا ہے، ویجمع اور اس کو جمع بنایا جاتا ہے. یقال قومان و اقوام، کہا جاتا ہے تثنیہ میں قومانی اور جمع میں کیا کہتے ہیں؟ اقوام. لیکن معناہ معنی العامی، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ عام والا معنی ہے، لفظ صیغہ تو نہیں عام والا، لیکن معنی کیا ہے؟ عام والا. لانه یطلق علی الثلاثه الى العشره، اس لیے کیونکہ اس کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کر دس تک. کما ان رحت یطلق الی التسعه، جیسے کہ رحت کا اطلاق ہوتا ہے نو تک، رحت کا اطلاق تین سے نو تک، اور قوم کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے، اور صرف مردوں پر بھائی، عورتیں شامل نہیں. ولكن يشترط في اطلاق لفظ القوم ان تكون الاحاد مجتمعه، لیکن شرط لگائی گئی ہے قوم کے لفظ کے اطلاق کے اندر کہ ان تكون الاحاد مجتمعه، احاد یعنی افراد، ان تكون الاحاد مجتمعه کہ افراد جو ہیں مجتمع ہونے چاہیے، اکٹھے ہونے چاہیے. قوم کے اطلاق میں کیا شرط لگائی گئی ہے؟ کہاں اطلاق کر سکتے ہیں اس کا؟ جب تمام افراد کیا ہوں؟ اکٹھے ہوں، ان پر حکم لگایا جائے، سارے اس پر حکم لگایا جائے گا بھائی. قوم کے لفظ کے اطلاق میں کیا شرط ہے؟ کہ افراد کیا ہونے چاہیے؟ مجتمع ہوں، اکٹھے ہوں، یعنی مجموعے پر حکم لگایا جاتا ہے، ایک ایک فرد پر اس میں الگ الگ حکم نہیں لگایا جاتا بھائی. وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاء، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، ایک اعتراض کا. اعتراض یہ کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ قوم کے اندر لفظ قوم کے اطلاق میں یہ شرط ہے کہ اس کے افراد مجتمع ہوں، یعنی مجموعے پر حکم لگایا جاتا ہے، تو پھر تو جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا، یہ استثناء صحیح نہیں ہونا چاہیے، یہ استثناء صحیح اس لیے کیونکہ جب آپ نے کہا جاءنی القوم، آئے میرے پاس وہ لوگ، تو مجموعے پر حکم لگایا گیا مجیئت کا، اور جمہور مجموعہ یعنی تمام افراد جو اس میں داخل تھے جب ان پر مجیعت کا حکم لگا دیا گیا تو پھر تو استثناء صحیح نہیں ہونا چاہیے بھائی، استثناء صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا اب جواب دینے لگے ہیں، اشکال سمجھ میں آیا کہ پھر تو یہ استثناء صحیح نہیں ہونا چاہیے، تو جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَصِحُ الْاِسْتِثْنَاءُ لِوَاحِدٍ، ایک کا استثناء صحیح ہے، فی قولی کا آپ کے اس قول کے اندر، جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا، میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے زید کے، یعنی زید نہیں آیا اور باقی آئے ان میں سے، تو بتلانے لگے ہیں یہاں پر ایک کا استثناء صحیح ہے، بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَجِئَ الْمَجْمُوعِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَجِئِ كُلِّ وَاحِدٍ۔ جواب سمجھ لیجئے، پہلے کہتے ہیں بھئی قوم کے لفظ کے اطلاق کے اندر یہ تو شرط ہے کہ حکم کس پر لگتا ہے، مجموعے پر لگتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی قرینہ ہوتا ہے، اس قرینے کی وجہ سے حکم مجموعے پر من حیث المجموع نہیں لگتا، بلکہ مجموعے پر حکم من حیث کل واحد لگتا ہے۔ بھئی مجموعے پر حکم لگتا ہے من حیث کل واحد، یعنی ہر فرد پر حکم لگتا ہے، مجموعے پر من حیث المجموعہ حکم نہیں لگتا، اور وہ کسی قرینے کی وجہ سے ہوگا۔ ویسے تو قوم کے اندر شرط ہے کہ حکم کیا لگتا ہے، مجموعے پر من حیث المجموعہ حکم لگتا ہے، لیکن کبھی کبھار کسی قرینے کی وجہ سے مجموعے پر حکم من حیث المجموع نہیں لگتا، بلکہ من حیث کل واحد، یعنی ہر فرد پر حکم لگتا ہے، اور وہ قرینہ یہاں پر مجیعت کا فعل ہے۔ قوم پر کیا حکم لگایا گیا، مجیعت کا حکم لگایا گیا، اور مجیعت قوم کے ہر فرد کے لیے ہے، باعتبار کل واحد کے بھائی، یعنی ہر ان میں سے ہر ایک کے لیے مجیعت ثابت ہے، ان میں سے یعنی ان میں سے ہر ایک آیا ہے، تو جب ہر ایک پر حکم لگایا گیا تو لہذا پھر ایک کا استثناء کرنا بھی صحیح۔ اگر مجموعے پر من حیث المجموع حکم لگایا جاتا پھر تو استثناء صحیح نہیں تھا، لیکن یہاں حکم کیا لگایا گیا، من حیث کل واحد، ہر فرد پر حکم لگایا گیا الگ الگ، جب ہر فرد پر الگ الگ حکم لگا تو ایک کا استثناء کرنا بھی صحیح ہوا بھائی، ایک کا۔ اس کے بجائے اگر مجموعہ کوئی خارجی قرینہ نہ ہو تو پھر حکم کس پر لگے گا، مجموعے پر، اور جب مجموعے پر حکم لگے گا پھر استثناء کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا آگے ہی ایک اور مثال آ رہی ہے، یطیق رفع هذا الحجر القوم الا زیدا، طاقت رکھتی ہے اس پتھر کو اٹھانے کا، القوم وہ قوم اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے، الا زیدا سوائے زید کے۔ مثلا ایک بڑا بھاری پتھر ہے، آپ کہتے ہیں وہ قوم وہ لوگ جو ہیں اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو حکم لگایا گیا، کیا حکم لگایا گیا، کہ پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ حکم ان لوگوں پر لگایا گیا من حیث المجموع، یعنی وہ سب مل جائیں تو کیا کر سکتے ہیں، اس پتھر کو اٹھا سکتے ہیں، تو یہاں پر حکم من حیث المجموع لگایا گیا، تو لہذا اب یہاں پر ایک کا استثناء کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کا یہ کہنا یطیق رفع هذا الحجر القوم الا زیدا، یہ استثناء صحیح نہیں، کیونکہ یہاں حکم کس پر لگایا گیا، قوم پر من حیث المجموع، اور ماقبل میں مجیعت کا فعل تھا اور وہ مجیعت کا فعل بتلا رہا تھا کہ یہاں مجیعت کا حکم من حیث المجموع نہیں لگا، بلکہ من حیث کل واحد لگا ہے، ہر فرد کے لیے یعنی مجیعت ثابت ہے، اور جب ہر فرد کے لیے مجیعت الگ الگ ثابت ہے تو پھر ایک کا استثناء کرنا بھی ان میں سے صحیح، اور یہاں پر ایک فرد پر الگ الگ حکم نہیں لگا کہ ان میں سے ایک فرد اس پتھر کو اٹھا سکتا ہے، بلکہ سارے مل کر اس پتھر کو اٹھا سکتے ہیں، مجموعے پر من حیث المجموعہ حکم لگا، تو اب ایک کا استثناء کرنا بھی صحیح نہیں ہے بھائی۔ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ قوم پر حکم جب بھی لگتا ہے وہ من حیث المجموع لگتا ہے، لیکن کبھی کوئی قرینہ آ کر جو ہے بتلا دیتا ہے کہ اس وقت حکم من حیث المجموع نہیں لگ رہا بلکہ من حیث کل واحد لگ رہا ہے، اور وہ قرینہ کیا تھا پہلی مثال میں، مجیت کا حکم تھا کہ مجیت کا حکم آپ لگا رہے ہیں, اور مجیت سب کے لیے ہونے کا معنی کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک آیا ہے, تو ہر ایک پر کے لیے الگ الگ مجیت ثابت ہو رہی ہے, تو استثناء بھی صحیح. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَصِحُ الْاِسْتِثْنَاءُ لِوَاحِدٍ, اور ایک کا استثناء صحیح ہے, فی قولی کا آپ کے اس قول کے اندر, جاءنی القوم الا زیدن, آئے میرے پاس وہ لوگ علاوہ زید کے, بے اعتبار اس اعتبار سے کہ ان مجی المجموعے کے, مجموعے کے آنا جو ہے لا یقون وہ نہیں ہوگا, الا بے اعتبار مجی کل واحدین, مگر ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے, یعنی مجموعے پر جو مجیت کا حکم لگایا گیا وہ ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے ہے, بخلاف ما اذا قیل, بخلاف اس کے کہ جب کہا جائے یطیق رفع هذا الحجر القوم الا زیدن, طاقت رکھتی ہے اٹھانے کی اس پتھر کو وہ قوم سوائے زید کے, تو یہ استثناء صحیح نہیں, کیونکہ لأن الحکم ہا ہونا متعلق بالمجموع من حیث المجموع, اس لیے کیونکہ حکم جو ہے یہاں پر کیا حکم ہے, یہاں پر کیا حکم لگایا گیا ان لوگوں پر کہ وہ اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں, لأن الحکم ہا ہونا متعلق بالمجموع, اس لیے کیونکہ حکم یہاں پر جو ہے متعلق ہے مجموعے کے ساتھ, من حیث المجموع, کس حیثیت سے, مجموعے کی حیثیت سے, ولہذا اور اسی وجہ سے, یصح یہ کہنا صحیح ہے, یعنی یہ استثناء صحیح ہے, جاء العشرۃ الا واحدا, آئے وہ دس سوائے ایک کے, وہ دس آئے سوائے ایک کے, تو یہاں بھی دیکھیے بھائی عشرہ پر حکم لگایا گیا, اور عشرہ میں افراد ہوتے ہیں, کتنے افراد, دس افراد, تو حکم مجموعے پر لگ رہا ہے, لیکن یہ جاء کا لفظ, یہ جو حکم لگایا گیا, یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ حکم پورے مجموعے پر من حیث المجموع نہیں ہے, بلکہ من حیث کل واحدین ہے, یعنی عشرہ کے جو دس افراد ہیں ان میں سے ہر ایک پر کیا حکم لگا دیا گیا, مجیت کا, کہ وہ آیا ہے اس کے لیے آنا ثابت ہے, تو جب ہر ایک پر الگ الگ حکم لگا آنے کا, تو ان میں سے ایک کا استثناء کرنا بھی صحیح. ولا يصح, اور یہ صحیح نہیں ہے, یہ استثناء صحیح نہیں ہے, العشرۃ زوج الا واحدا, عشرہ دس جو ہے وہ جفت ہے سوائے ایک کے, اب دیکھیے عشرہ پر کیا حکم لگایا گیا, زوج ہونے کا حکم لگایا گیا کہ دس وہ جفت ہے, اور یہ جو جفت ہونے کا حکم لگایا گیا عشرہ پر, یہ اس کے ایک ایک فرد پر ہے یا مجموعے پر من حیث المجموع ہے, مجموعے پر من حیث المجموع, بھائی عشرہ کے میں کتنے افراد, دس, اب ہر ایک جفت ہے, ہر ایک تو جفت نہیں, تو لہذا معلوم ہوا یہاں حکم جو زوج ہونے کا لگایا گیا عشرہ پر وہ من حیث المجموع لگایا گیا, اور جب من حیث المجموع حکم لگایا گیا تو لہذا آپ ایک کا استثناء کرنا صحیح نہیں بھائی. وَمَن وَمَا يَحْتَمِلَانِ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ, اور من اور ما بتلایا آپ کو بھائی کہ کبھی عموم جو ہے صیغے اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہوگا, اور کبھی صرف کس اعتبار سے ہوگا, معنی کے اعتبار سے, تو اب اس کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں کون کون سے عموم کے الفاظ ہیں, جیسے قوم اور رہت انہوں نے ذکر کر دیے بھائی, اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں وَمَن وَمَا, من اور ما جو ہیں يَحْتَمِلَانِ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ, یہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں, عموم اور عموم یعنی کہ یہ افراد پر بولے جائیں, اور خصوص کہ یہ ایک فرد پر بولے جائیں بھائی, تو یہ دونوں کیا ہیں, عموم کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص یعنی افراد پر بھی بولے جا سکتے یں, جب افراد پر بولے گئے تو معلوم ہوا ان میں عموم ہے, اور یہ خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں یعنی ایک فرد پر بھی بولے جا سکتے ہیں, اور جب ایک فرد کے لیے بولے گئے پھر تو ان میں عموم نہیں ہے بلکہ خصوص ہے. تو کہتے ہیں من اور ما وہ احتمال رکھتے ہیں عموم اور خصوص دونوں کا, وَأَصْلُهُمَا الْعُمُومُ, اور ان دونوں میں سے اصل جو ہے, ہما ضمیر ہے من اور ما کو, وَأَصْلُهُمَا الْعُمُومُ, اور ان دونوں کی اصل عموم ہے, یعنی حقیقت میں یہ وضع کس کے لیے ہیں, عموم کے لیے وضع ہیں, لیکن خصوص میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں, اور پھر خصوص کے اندر جو ان کا استعمال ہوگا وہ حقیقت نہیں بلکہ مجاز ہوگا. تو وضع ہے جب عموم کے لیے تو اس میں حقیقت اس میں استعمال ہو تو حقیقت اور خصوص میں استعمال ہو تو مجاز. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں بھائی اس و اصلهما العموم کا معنی کر رہے ہیں یعنی انہما فی اصل الوضع للعموم یعنی کہ یہ دونوں یعنی من اور ما جو ہیں اصل وضع میں عموم کے لیے ہیں ویستعملان فی الخصوص اور یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں خصوص میں بھی بعارض القرائن کس کی وجہ سے قرینوں کے عارض کی وجہ سے جب کوئی قرینہ آ جائے بھائی سوا استعملا فی الاستفهام او الشرط او الخبر برابر ہیں کہ ان دونوں کو استعمال کیا جائے استفهام کے اندر یا شرط کے اندر یا خبر کے اندر چاہے ان کو استفهام میں استعمال کیا جائے چاہے شرط میں چاہے خبر میں تو یہ عموم کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں. جیسے دیکھیں استفهام کی مثال گھر میں ایک فرد ہو کوئی تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں من فی الدار کون ہے گھر میں تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں زید. تو دیکھو اب یہ من آیا اور کس کے لیے آیا عموم کے لیے یا خصوص کے لیے خصوص کے لیے اور گھر میں اگر زید عمر بکر ہوں اس وقت بھی آپ پوچھ سکتے ہیں من فی الدار کون ہے گھر میں آپ جواب میں کہیں گے زید و عمر و بکر. تو یہاں یہ عموم کے لیے آیا یا خصوص کے لیے یہاں یہ عموم کے لیے آیا ہے بھائی. تو معلوم ہوا استفہام کے اندر بھی من عموم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خصوص دونوں کے لیے بھائی. تو اگر گھر میں ایک فرد ہو تو وہ جواب میں آئے گا اور اگر زیادہ ہو تو وہ جواب میں آئیں گے. اور اسی طرح شرط کے لیے آئے بھائی شرط کے لیے بھی یہ عموم کا بھی احتمال رکھیں گے اور خصوص کا بھی. مثلا آپ کہتے ہیں من جاءنی فلہ درہم جو بھی میرے پاس آیا تو اس کے لیے ایک درہم ہے یعنی اسے ایک درہم ملے گا. اب ایک آیا تو ایک کو درہم ملے گا زیادہ آئے تو زیادہ کو ان میں سے ہر ایک کو درہم ملے گا. تو معلوم ہوا یہ خصوص کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور عموم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح خبر کے مقام میں آئے تو وہاں بھی یہ عموم کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور خصوص کے لیے بھی. مثلا آپ کہتے ہیں اعطیت من جاءنی درہما اعطیت میں نے عطا کیا میں نے دیا من جاءنی اس کو جو آیا میرے پاس کیا دیا ایک درہم. تو ایک آیا ہو آپ کے پاس تب بھی آپ کا کہنا صحیح اعطیت من جاءنی درہما جو میرے پاس آیا اسے میں نے ایک درہم دیا. دیکھو یہ خبر دے رہے ہیں آپ بھائی شرط نہیں لگا رہے بلکہ خبر دے رہے ہیں کہ میں نے ایک درہم اسے دیا. اور اگر تین چار آئے ہوں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں اعطیت من جاءنی درہما جو میرے پاس آیا تھا میں نے اسے درہم دیا. تو معلوم ہوا یہ استفہام کے اندر آئیں یا شرط میں آئیں یا خبر میں آئیں جہاں بھی آئیں یہ عموم کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں. وما قیل اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ان المخصوص یکون فی الاخباری مخصوص نہیں بھائی مخصوص ہے آپ کی کتابوں میں خصوص ہونا چاہیے. وما قیل اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ان الخصوص یکون فی الاخباری کہ خصوص جو ہوگا وہ خبر میں ہوگا. اخبار بمانے خبر کے عام استعمال ہوتا ہے بھائی اخبار بمانے خبر کے. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ خصوص خبر میں ہوگا بھائی بعض علماء کہتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ خبر کے مقام میں من آئے تو خصوص کے لیے ہوگا استفہام اور شرط میں آئے تو پھر عموم کے لیے ہوگا. بعض علماء کیا فرماتے ہیں خبر میں آئے تو بتلا رہے نا ان الخصوص یکون فی الاخباری خصوص کہاں پر ہوگا خبر میں یعنی خبر میں من آئے تو وہ خصوص کے لیے ہوگا اور معلوم ہوا استفہام اور شرط میں آئے تو کس کے لیے ہوگا عموم کے لیے ہوگا. کہتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے فمنتقض یہ دعویٰ ٹوٹنے والا ہے یہ بات کیا ہے ٹوٹنے والی ہے یعنی کہ ٹوٹ جاتی ہے اس کے خلاف مثالیں آج ملتی ہیں ہمیں لا یطردو یہ عام نہیں ہے بھائی یہ عام یہ بات ٹوٹ جانے والی ہے عام نہیں ہے یعنی یہ بات ہر جگہ صادق نہیں ہے بھائی. مثال بھی دیکھ لیں آپ, خود دیکھیں انہوں نے کیا کہا, استفہام اور شرط میں کس لیے آئے گا؟ عموم کے لیے. اور خبر میں ہم نے مثالیں ذکر کر دیں بھائی, جہاں عموم کا بھی احتمال تھا اور خصوص کا بھی. اور بھی دیکھ لیجئے مثال بھائی, انہوں نے کہا استفہام میں آئے تو عموم کے لیے ہوگا. من ابو کا, کسی شخص سے پوچھا جائے من ابو کا, وہ مثلا جواب میں کہتا ہے زیدن, تو دیکھیے یہ من ابو کا استفہام میں آیا, اور کہنے والا کیا کہہ رہے تھے کہ استفہام میں تو یہ عموم کے لیے آئے گا, لیکن یہاں کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ خصوص کے لیے. ایک فرد کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. یا اسی طرح کسی سے پوچھا جائے ما دینوں کا, آپ کا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کیا کہتا ہے, مومن ہے تو الاسلام. تو دیکھو یہاں ما آیا, استفہام کے اندر آیا, اور استفہام کے اندر انہوں نے تو کیا کہا تھا قائل نے کہ عموم کے لیے ہوگا, لیکن یہاں کئی افراد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا ایک فرد کے بارے میں؟ ایک, تو یہاں دیکھو خصوص ہے بھائی, خصوص. ومن فی ذواتی من یعقلو کما فی ذواتی ما لا یعقلو, اور من جو ہے کس میں آتا ہے؟ ذوات, وہ جو عقل رکھنے والے ہیں ان کی ذات میں, یعنی ان کے بارے میں, ان کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی ذوی العقول. ذوات من یعقل سے کیا مراد ہے؟ ذوی العقول بھائی. اور کما, جیسے کہ ما ہے فی ذوات ما لا یعقلو, کس میں آتا ہے؟ غیر ذوی العقول میں بھائی. تو من ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے اور ما غیر ذوی العقول میں. ذوی العقول تین ہیں, تین افراد ہیں اس کے بھائی, انسان, جنات اور فرشتے. انسان, جنات اور فرشتے, یہ ذوی العقول جی. لیکن بہتر تھا کہتے ہیں مصنف جو ہیں من یعقلو کے بجائے من یعلمو کہتے بھائی, فی ذوات من یعلمو, جو علم رکھنے والے ہیں, تاکہ اللہ کی ذات میں بھی, اللہ کی ذات بھی اس میں داخل ہو جاتی بھائی, اللہ کی ذات بھی اس میں داخل ہو جاتی. تو ذوی العقول کہا, اللہ ذوی العقول کی قبیل سے تو ہیں, لیکن اللہ پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں ہے بھائی, عاقل کا اطلاق صحیح. عالم کا اطلاق تو ذات باری تعالیٰ پر ہو سکتا ہے, لیکن عاقل کا اطلاق کرنا ذات باری تعالیٰ پر یہ صحیح نہیں ہے بھائی. تو عالم کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر صحیح ہے بھائی. آپ بھی کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہیں. تو انہوں نے کیا بتلایا, من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے, اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے بھائی. یہ بعض کا مذہب ہے جسے متن میں ذکر کیا گیا, لیکن یاد رکھیے اکثر کا مذہب یہ ہے, اکثر علماء کا, کہ یہ جو ما ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے نہیں ہے, یہ عام ہے, یہ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یعنی دونوں میں یہ حقیقت ہے. دونوں میں یہ کیا ہے؟ ذوی العقول کے لیے آئے تو بھی حقیقت, غیر ذوی العقول کے لیے آئے تو بھی حقیقت. جبکہ ماتن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ من تو ہے ذوات ذوی العقول کے لیے, اور ما ہے کس کے لیے؟ غیر ذوی العقول کے لیے. تو اس میں استعمال ہو تو حقیقت, اور اگر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا پھر کیا کہنا پڑے گا؟ مجاز بھائی. لیکن جمہور اکثر علماء کہتے ہیں کہ بھائی ما جو ہے وہ عام ہے. من تو ٹھیک ہے ذوی العقول کے لیے ہے, لیکن ما عام ہے بھائی, ذوی العقول کے لیے بھی حقیقت ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی حقیقت ہے. ایل اصل فی من, اصل من کے اندر یہ ہے کہ ان یکون لذوات من یعقلو, کہ وہ ذوی العقول کے لیے ہو. کقولہ علیہ السلام, جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے من قتل قتیلا فلہ سلبہ, سلب لام پر بھی فتحہ ہے بھائی. من قتل قتیلا, قتیل فاعل بمانے مفعول کے ہے بھائی, قتیل بمانے مقتول کے. من قتل قتیلا, جس نے مقتول کو قتل کیا, فلہ سلبہ, تو اس کے لیے اس کا سلب ہے. سلب بھائی, کسی غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغبت دلانے کے لیے, بطور رغبت کے, جس نے یعنی کسی کافر کو قتل کیا اس کے لیے اس کا سلب یعنی اس سے چھینا ہوا مال ہے، وہ جو اس کافر کے پاس اسلحہ وغیرہ سواری جو کچھ اور جو لباس وغیرہ اس نے پہنا ہوا ہے سارا کچھ اس قتل کرنے والے کے لیے ہے۔ تو صحابہ کو رغبت دلانے کے لیے، بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اور من قتل قتیلا، کہا جس نے کسی مقتول کو، مراد کیا ہے وہ کافر جو مقابلے پہ آئے ہوئے ہیں تو اس کو ابھی سے قتیل کہا کیونکہ باعتبار مستقبل کے وہ مقتول ہونے والا ہے، قتل کیا جانے والا ہے، تو ابھی سے اس کو کیا فرما دیا؟ مقتول فرما دیا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ من، تو دیکھیے من آیا، من قتل، اور کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے، ذوی العقول میں سے، تو یہ دیکھیے من آیا ذوی العقول کے لیے، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی کا مقتول کو قتل کیا تو اس کے لیے اس سے چھینا ہوا مال ہے۔ وقد یستعمل فی غیر من یعقل مجازا، اور کبھی کبھار یہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے اندر بھی، مجازن کما فی قوله تعالی، جیسے اللہ تعالی کے اس قول میں ہے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، پس ان جانوروں میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر، جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں یعنی رینگتے ہیں زمین پر۔ تو یہاں من آیا من یمشی، اور کس کے لیے آیا؟ غیر ذوی العقول کے لیے، تو یہ مجازن ہے۔ والاصل فی ما ان یکون فی ذوات ما لا یعقل، اور اصل ما کے اندر یہ ہے کہ وہ کس کے لیے ہوگا؟ غیر ذوی العقول کی ذات کے لیے بھائی، لیکن میں نے بتایا عند الاکثر یہ ما عام ہے، ذوی العقول کے لیے بھی آئے گا اور غیر ذوی العقول۔ یقال، کہا جاتا ہے، ما فی الدار، گھر میں کیا ہے؟ فل جواب درہم او دینار، تو جواب کیا ہوگا؟ مثلا غیر ذوی العقول چیز کوئی ہوگی جیسے درہم یا دینار۔ لا زید او عمر، زید یا عمر یعنی ذوی العقول اس کے جواب میں نہیں ہوں گے، لیکن آگے بتلا رہے ہیں وقد یستعمل فی غیرہا کما سیاتی، اور کبھی کبھار یہ ماں کو استعمال کیا جاتا ہے کس کے اندر؟ ہاں ضمیر راجہ ہے غیر ذوی العقول کو، تو پھر نفی پر نفی داخل ہو، کس چیز کا اس فائدہ دیتی ہے؟ اس بات پہ، تو اس پر پھر غیر آیا، تو یعنی ذوی العقول میں بھی استعمال ہوتا ہے، کما سیاتی جیسے کہ انقریب آ جائے گا۔ فَإِذَا قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُ عَتَقُوهُ، پس جب کہا کسی شخص نے من شاء من عبیدی، یعنی میرا جو غلام بھی آزادی چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، من عبیدی میرے غلام، یعنی میرا جو بھی غلام چاہتا ہے العتق آزادی کو، فہو حر تو وہ آزاد ہے، فشاؤ تو ان سب نے چاہا، عتقو تو وہ سب آزاد ہو جائیں گے۔ تفریع لکون کلمۃ من عامتن، یہ کلمہ من، یہ تفریع ہے کلمہ من کے عام ہونے پر، وذالک، اور وہ اس وجہ سے، لئن معناہ، اسی کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ کل من شاء العتق من بین عبیدی، کہ جس نے بھی آزادی کو چاہا میرے غلاموں میں سے، فہو حر تو وہ آزاد ہے، تو وہ آزاد ہے۔ وکلمۃ من، بھائی آگے ایک اور مثال آئے گی، دیکھو آگے ایک اور مثال، یہ کہنے والے نے پہلے کیا کہا؟ من شاء من عبیدی، جس نے بھی میرے غلاموں میں سے، جس نے بھی چاہا آزادی کو تو وہ آزاد، تو اگر سب نے چاہا تو سب آزاد ہو جائیں گے۔ آگے ایک اور مثال آ رہی ہے شرح کے اندر، اگر من شاء کے بجائے یہاں ہوتا من شئتا، مخاطب کو ایک شخص کہتا ہے من شئتا من عبیدی عتقہ، تو میرے غلاموں میں سے جس کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہے، من شئتا من عبیدی عتقہ، میرے غلاموں میں سے تو جس کی بھی آزادی کو چاہتا ہے، فاعتقہ تو پس تو اسے آزاد کر دے۔ اس میں بتلائیں گے کہ اگر وہ
ساروں کو آزاد کرنا چاہتا ہو تو سارے نہیں آزاد ہوں گے، ایک کو چھوڑ کر باقی سارے آزاد ہو جائیں گے، ایک کو ایک کے علاوہ باقی سارے کیا ہو جائیں گے. اور اس مثال میں جو یہ انہوں نے ذکر کی من شاء من عبید العتق فہو حر، اس میں اگر ساروں نے چاہا تو سارے کے سارے آزاد ہو جائیں گے. بھائی سارے کے سارے، وجہ اس کی کیا وجہ ابھی سمجھ لیں بھائی، آگے شرح میں وہ ذکر بھی کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ بات چل رہی ہے من کی، اور من آپ نے پڑھا عموم کے لیے آتا ہے، تو پہلے لفظ آیا من، جو بھی جس نے بھی، شاء، آگے پھر مشیت کا فعل آ گیا چاہنے کا، اور شاء کا اسناد ہے ہوا ضمیر کی طرف. شاء کا اسناد کس کی، توجہ سے سننا بھائی سبق، شاء کا اسناد کس کی طرف، ہوا ضمیر کی طرف، اور وہ ہوا ضمیر راجے ہے من کو، وہ کس کو راجے، اور من تو تھا عام، تو گویا مشیت کا اسناد بھی کس کی طرف ہو گیا، عام کی طرف، تو اس میں بھی عموم آ گیا. تو من میں بھی عموم تھا، مشیت میں بھی عموم آ گیا، تو اس مشیت نے اس من کے عموم کو پکا کر دیا. کیا کر دیا؟ پکا کر دیا. اس کے بعد آگے لفظ آیا من، من، اور یاد رکھیے من جو ہے جیسے یہ ابتدا وغیرہ کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ تبعیض کے لیے بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض افراد کے لیے، بعضیت بتلانے کے لیے. میں آپ کہتے ہیں اخذت من دراہما، کیا ترجمہ کریں گے، ہاں میں نے بعض درہم اٹھا لیے. سارے درہم اٹھا لیں پھر یہ درست نہیں بھائی، کیونکہ من آپ لے کر آ رہے ہیں، اخذت من دراہما، میں نے درہموں میں سے اٹھا لیے، معلوم ہوا کچھ اٹھائے ہیں سارے، تو یہ بعض کا فائدہ کس نے دیا، من نے. تو یہ من جو ہے تبعیض کا فائدہ دیتا ہے، جب یہ ایک ایسی چیز پر داخل ہو جس میں تبعیض ہو سکے، جس میں حصے ہو سکیں، جس کے افراد الگ الگ ہو سکیں. بھائی تو یہاں بھی عبید، عبیدی، میرے غلام، فرض کریں اس کے دس غلام ہیں اس شخص کے، بھائی تو یہاں ان پر من داخل ہوا، اور من تبعیض کا فائدہ دیا کرتا ہے. اور غلاموں میں بھی تبعیض ہو سکتی ہے یا نہیں بھائی، دس افراد ہیں، دس کے دس الگ الگ ہو جائیں بھائی، تو دس میں تبعیض ممکن ہے. تو من تبعیض چاہتا تھا، لیکن شاء نے من کے عموم کو پختہ کر دیا. من میں بھی عموم تھا، مشیت نے میں بھی عموم آیا، تو اس نے من کے عموم کو پختہ کر دیا. جب پختہ کر دیا تو اب من کو ہم تبعیض پر محمول نہیں کریں گے بھائی، تبعیض تو عموم کے ضد ہے بھائی، تبعیض تو عموم کے، عموم کا معنی سارے افراد، یعنی جس میں افراد ہوں، اور تبعیض کا معنی کچھ بعض بھائی. تو لہذا اب ہم من کو یہاں تبعیض پر محمول نہیں کریں گے، بلکہ اس کو بیان کے لیے بنائیں گے، کیونکہ من بیان کے لیے بھی آیا کرتا ہے. تو معلوم ہوا یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے، بیان کے لیے ہے. جس نے من شاء، جس نے بھی چاہا بھائی، کنوں نے، کن کی بات آپ کر رہے ہیں، کہتے ہیں من عبیدی، یعنی کہ میرے غلام، یعنی میرے غلام ان میں سے جس نے بھی چاہا. تو یہ من کس لیے ہے، تو پھر لہذا اب من کو تبعیض کے لیے نہیں بنائیں گے، بلکہ من کو بیان کے لیے بنا لیں گے. جب من تبعیض کے لیے نہیں ہے تو یہاں عموم ہی عموم ہے، لہذا سارے غلاموں نے چاہا تو سارے آزاد ہو جائیں گے بھائی، کیونکہ یہاں تبعیض والا معنی آیا ہی نہیں، من کو ہم نے تبعیض کے لیے بنایا ہی نہیں، بلکہ اس کو کس کے لیے بنایا، بیان کے لیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، جبکہ دوسرا کلام کوئی اور مثلا کہے، مخاطب سے وہ کہنے والا کہتا ہے من شئت من عبیدی عتقہ، تو یہاں من شئت، من میں ہے عموم، اور شئت یہاں مشیت کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے، مخاطب کی طرف، اور مخاطب خاص ہے یا عام ہے، خاص ہے کسی ایک فرد ہے تو اس سے کہہ رہا ہے، تو لہذا من میں تو عموم ہے لیکن آگے مشیت کے اندر عموم نہیں، لہذا من کا عموم پختہ نہ ہوا. جب من کا عموم پختہ نہ ہوا تو اب آگے جو من عبیدی ہے اس کو ہم تبعیض پر محمول کریں گے. پہلے کلام میں تو وہ قرینہ موجود تھا کہ من کے ساتھ ساتھ مشیت بھی عام ہے، اس قرینے نے بتلا دیا من کو تبعیض پر محمول نہ کرو بلکہ کس پر محمول کرو؟ بیان پر. یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں، من تو ہے ٹھیک ہے عموم کے لیے لیکن آگے مشیت کیا ہے وہ اسی طرح خاص ہے، تو لہذا اب من عبیدی جو یہاں پر آیا اس من سے کون سا من مراد لیں گے؟ من تبعیضیہ، تو من تبعیض کے لیے ہوا. تو اب ایسی صورت بنائیں گے کہ من کے عموم پر بھی عمل ہو جائے اور من کے تبعیض پر بھی عمل ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ پھر کہتے ہیں مثلا مخاطب چاہتا ہے کہ میں سارے غلام آزاد کر دوں، تو یاد رکھیے سارے غلام آزاد نہیں ہوں گے، مثلا اس کے 10 غلام تھے تو 10 میں سے 9 آزاد ہو جائیں گے اور ایک غلام آزاد نہیں ہوگا. اب دیکھیے 10 میں سے 9 آزاد ہو گئے تو عموم آیا یا نہیں بھائی؟ 9 آزاد، تو دیکھو من کے عموم پر بھی عمل ہوا. اور سارے غلام آزاد ہوئے 10 میں سے یا بعض آزاد ہوئے؟ بعض آزاد ہوئے اور ایک ابھی بھی باقی ہے، تو یعنی تبعیض پر بھی عمل ہو گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اس صورت میں اگر مخاطب نے ایک ایک غلام کو آزاد کرنا شروع کیا، ایک کے بارے میں چاہا کہ یہ بھی آزاد ہو جائے وہ بھی آزاد ہو جائے گا، دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی، لیکن پھر جب آخری آ جائے گا آخری غلام رہ جائے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا بھائی، ورنہ تو پھر تبعیض کا معنی ہی ختم ہو جائے گا سرے سے، پھر تو سارے آزاد ہو گئے، تبعیض تو باقی نہ رہی بھائی. اور اگر وہ کیا کرتا ہے، یہ تو وہ صورت ہی اس نے ایک ایک کو آزاد کیا ایک ایک، اور اگر وہ ساروں کو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو آزاد کیا، تو پھر بھی یاد رکھیے وہی صورت ہوگی کہ من کے عموم پر بھی عمل کرنا ہے اور من کے تبعیض پر بھی، تو لہذا 10 میں سے 9 آزاد ہو جائیں گے، ایک غلام ہی رہے گا. اور وہ کون سا ایک غلام رہے گا؟ کہتے ہیں اب تعیین کا حق آقا کو ہوگا، مالک کو، مالک ان میں سے جس ایک کو چاہے گا وہ باقی رہ جائے گا اور باقی آزاد ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی، یہی بات اب بیان کریں گے. کہتے ہیں تفریعون لکونی کلمت من عامتا، یہ کلمہ من کے عام ہونے پر تفریع ہے. وذالک لان معناہ، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہے، کل من شاء العتق من بین عبیدی فہو حر، جس نے بھی چاہا آزادی کو میرے غلاموں میں سے فہو حر، تو وہ آزاد ہے. وکلمت من فی نفسہا عامت، اور من کا کلمہ من جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے عام ہے. وہ صفت بھی صفت عامت، اور اس کو موصوف کیا گیا ہے صفت عامہ کے ساتھ. بھائی وہ صفت عامہ کیا کہتے ہیں؟ وہی المشیت، اور وہ مشیت ہے. یہ عام کس وجہ سے ہے؟ میں نے بتلایا کیونکہ اس کا اسناد کس کی طرف ہے؟ ہوا ضمیر، اور ہوا کس کو راجے؟ من کو، تو ہوا سے وہی من مراد ہوا اور من میں تو تھا عموم، تو لہذا مشیت کا بھی گویا اسناد کس کی طرف؟ عموم کی طرف. تم وَمِن، آگے یہ لفظ مِن ہے بھائی، مِن وَمِن يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ، اور مِن جو ہے وہ بیان کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ بیان کے لیے ہو. فَإِن شَاءَ الْكُلُّ، پس اگر ان سب نے چاہا، لَابُدَّ أَن يَعْتِقُوا جَمِيعًا، تو ضروری ہے کہ وہ سب کے سب آزاد ہو جائیں. عَمَلًا بِعُمُومِ كَلِمَةِ مَن، عمل کرتے ہوئے کلمہ من کے عموم پر. بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس کے کہ اگر اس نے یوں کہا، من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ، جس کو بھی تو چاہتا ہے میرے غلاموں میں سے آزاد کرنا، فاعتقہ، تو پس اسے تو آزاد کر دے. باسناد المشیت الی المخاطب، اسناد کرتے ہوئے مشیت کا مخاطب کی طرف. فإن له حينئذ ان يعتقهم ان يعتقهم الا واحدا، تو اس صورت میں اس مخاطب کے لیے جائز ہوگا کہ وہ آزاد کر دے ان سب کو، الا واحدا، سوائے ایک کے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں پر ایک قرینہ تھا جو عموم کو پکا کر رہا تھا کہ مشیت بھی عام تھی اور یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں، تو لہذا یہاں مین کو تبعیض پر ہی محمول کریں گے، اور ماقبل میں پھر ہم نے اس قرینے کی وجہ سے مین کو بیان پر محمول کیا تھا. تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے لِأَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِلْعُمُومِ، اس لیے کیونکہ من کا کلمہ عموم کے لیے ہے، وَمِنْ لِلْتَبْعِيثِ، اور مِنْ کس لیے ہے یہاں پر؟ تبعیث کے لیے ہے. فَلَا يَسْتَقِيمُ الْعَمَلُ بِهِمَا، تو درست نہیں رہتا ان دونوں پر عمل، إِلَّا إِذَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ مُعْتَقٍ، مگر جب باقی رہے ان میں سے ایک غیر معتقن، غیر معتق ہو کر. بھئی جب ان میں سے ایک کیا ہو؟ باقی رہے اس حال میں کہ وہ غیر معتق ہو. بھئی وَقَذَ الْمَشِيَةُ صِفَةٌ خَاصَةٌ لِلْمُخَاطَبِ، اور اسی طرح جو مشیت صفت آئی اس جملے کے اندر بھئی من شئتا کے اندر، یہ صفت خاصہ ہے کس کے لیے؟ مخاطب کے لیے بھئی، تو یہاں اس میں عموم نہیں. وَقِيلَ كَلِمَةُ مِنْ لِلْتَبْعِيدِ فِي كُلِّ مِنَ الْمِثَالَيْنِ، اور کہا گیا ہے، یہ بات اور علماء کی تقریر کرنے لگے ہیں، ایک تقریر شارح نے کر دی کہ من شاء من عبیدی، اس صورت میں سارے غلام اگر چاہیں تو سب آزاد ہو جائیں گے، اور من شئت من عبیدی، اس صورت میں ایک غلام کے علاوہ باقی سب کو وہ آزاد کر سکتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے. بعضوں نے اور تقریر کی، بعض علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں مثالوں میں من تبعیض کے لیے ہے. ہم نے تو کہا تھا پہلی مثال میں من بیان کے لیے اور دوسری مثال میں من تبعیض کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں، دونوں جگہ من تبعیض کے لیے ہو پھر بھی بات درست رہتی ہے. کس طرح؟ کہتے ہیں پہلے جملے میں من کو آپ نے کس کے لیے بنایا؟ بھئی دوسرے جملے میں تو من تھا ہی کس لیے؟ تبعیض کے لیے، اس کی تو وہی تقریر ہوگی. پہلے جملے میں ہم نے من کو کس کے لیے بنایا تھا؟ بیان کے لیے. کہتے ہیں وہاں اس کو ذرا تبعیض کے لیے بناؤ. کیا معنی؟ من شاء من عبیدی، جس نے بھی چاہا میرے غلاموں میں سے، جس نے بھی چاہا آزادی کو، فہو حر، تو وہ آزاد. اب دیکھیے ایک غلام نے چاہا آزادی کو، تو یہ ایک باقی غلاموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کل ہے یا بعض ہے؟ بعض ہے، تو لہذا دیکھو یہ آزاد ہوا. دوسرے غلام نے بھی چاہا، وہ بھی باقی افراد غلاموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض، وہ بھی آزاد. تیسرے غلام نے چاہا، وہ بھی باقی غلاموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہے. تو دیکھو اس طرح سارے غلام آزاد ہو گئے، عموم بھی آ گیا اور من کی تبعیض پر بھی عمل ہو گیا، کیونکہ ہر غلام باقی غلاموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہے. بھائی تقریر سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وقیل کلمۃ من للتبعیض فی کل من المثالین، اور کہا گیا ہے کہ کلمہ من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہے دونوں مثالوں کے اندر. لیکن فی المثال الاولی، لیکن پہلی مثال کے اندر، کل من العبد الشائی، ہر ایک غلام جو چاہنے والا ہے، کل من العبد الشائی، یہ لیکن کا اسم ہے، ہر ایک غلام جو چاہنے والا ہے، بعض مع قطع النظر عن غیره، وہ باقی غلاموں سے قطع نظر کرتے ہوئے بعض ہے. ہر چاہنے والا غلام باقیوں کی طرف نظر کرتے ہوئے بعض ہے. فیعتق الکل، تو لہذا سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. وفی المثال الثانی، اور دوسری مثال میں، الشائی واحد، چاہنے والا ایک ہی ہے، یتعلق مشیته بالکل دفعتن، متعلق ہو گیا اس کی چاہت تمام غلاموں کے ساتھ، دفعتن اکٹھی. بھئی جب ساروں کے ساتھ مشیت اکٹھی متعلق ہو گئی، تو دیکھو عموم تو آیا لیکن تبعیض ہے، تبعیض نہیں رہے گی. وہاں ہر غلام اپنی آزادی کو چاہنے والا تھا، اور وہ غلام باقی غلاموں سے قطع نظر بعض تھا، اور یہاں چاہنے والا مخاطب ہے اور اس کی چاہت سارے غلاموں سے بیک وقت متعلق ہوگی، تو عموم تو آ جائے گا لیکن تبعیض نہیں. نہیں رہے گی، لہذا تبعیض کو رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ ایک غلام رہ جائے گا اور باقی آزاد ہو جائیں گے. جبکہ دوسری مثال میں اشائی واحد ان چاہنے والا ایک ہے یعنی وہ مخاطب، تو یتعلق مشیتہ بالکل دفعتن، تو متعلق ہوگی اس کی چاہت تمام غلاموں کے ساتھ اکٹھی، فلا یستقیم الا بتخصیص البعض، تو لہذا تبعیض کا معنی درست نہیں رہے گا مگر اے بعض کی تخصیص سے ہی. ولیکن یرد علیہ، لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے. کیا اشکال وارد ہوتا ہے؟ کہ انہ ان شاء الکل علی الترتیب، اگر ان سب اگر اس نے ان شاء الکل علی الترتیب، اگر اس نے سب کو چاہا ترتیب سے. آپ نے کیا کہا یہ جو دوسری تقریر ہوئی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ مخاطب کی مشیت سارے غلاموں سے اکٹھی متعلق ہوگی. جب اکٹھی متعلق ہوئی تو عموم تو آ گیا، تو اگر سارے غلام آزاد ہو جائیں تو تبعیض رہے گی؟ تبعیض نہیں، تو لہذا کہنا پڑے گا ایک رہ جائے گا باقی سارے کیا ہو جائیں گے؟ آزاد. لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی مشیت کو سب کے ساتھ اکٹھا متعلق کرتا ہی نہیں ہے، یا کرتا تو ہے لیکن آزاد باری باری کرتا ہے، آزاد تو اگر آزاد باری باری کرے گا، تو جب ایک کو آزاد کیا، ایک کے ساتھ اس کی مشیت متعلق ہو گئی بھائی، تو یہ ایک باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے باز ہے، تو یہ آزاد ہو گیا. دوسرے کو چاہا وہ بھی باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے باز، تو اس طرح تو پھر یہاں پر بھی سب کو آزاد ہونا چاہیے. یہ جو دوسری تقریر کی تھی ان اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ چاہنے والا ایک ہی ہے اور وہ اکٹھا چاہے گا، جب اکٹھا چاہے گا تو پھر عموم پہ تو عمل ہو جائے گا لیکن تبعیض پر عمل. کہتے ہیں بھائی اکٹھا چاہنے کے بجائے اگر وہ ترتیب سے چاہے ایک کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو، تو ہر ایک جو ہے باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے باز ہے. اس نے ایک غلام کو چاہا وہ بھی باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے باز، وہ آزاد. دوسرے کو چاہا تیسرے کو چاہا تو سب باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے باز ہیں، تو اس طرح تو ساروں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے. ولیکن یرد علیہ، لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ انہ ان شاء الکل علی الترتیب، کہ اگر مخاطب نے چاہا سب غلاموں کو ترتیب سے، فحین اذن یصدق، تو اس صورت میں یہ صادق آئے گی، یہ صادق آئے گا، ہاں یہ بات صادق آئے گی، علی کل واحد، ان میں سے ہر ایک پر، کہ انہ شاء عتقہ حال کونہ بعضا من العبید، من العبد ہے عبید ہونا چاہیے جمع کا لفظ، تو یہ بات صادق آئے گی ان میں سے ہر غلام پر، کہ انہ شاء عتقہ، کہ اس نے اس غلام کی آزادی کو چاہا ہے، حال کونہ بعضا من العبید، اس حال میں کہ یہ ایک غلام جو ہے باقی غلاموں میں سے بعض ہے. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ فتأمل فیہ، پس آپ اس میں غور کر لیجئے. فَإِن قَالَ، پس اگر یہ کہا، لِأَمَتِہ، اس کسی شخص نے کہا اپنی باندھی سے، ان کان ما فی بطنی کی غلامن فانت حرۃن، ان کان، اگر وہ جو فی بطنی کی تیرے پیٹ میں ہے، غلامن، اگر وہ لڑکا ہے، غلام عربی میں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی، ان کا نما فی بطنی کی غلامن، اگر وہ جو تیرے جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے غلامن، وہ لڑکا ہے، فانت حرۃن، تو آزاد ہے. فولدت غلاما وجاریتن، پس اس باندی نے جنم دیا ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو، جاریہ لڑکی کو بھی کہتے ہیں باندی کو بھی، تو اس نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیا، لم تعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگی. بھائی فقہا لکھتے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہوگی، کیوں؟ وجہ آگے شرح میں ذکر کریں گے، کیونکہ اس نے لفظ ما استعمال کیا اور ما میں عموم ہے، اور تو کلام کا معنی کیا ہوا کہ وہ سارا کچھ جو تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ ایک لڑکا ہو تو آزاد ہے، اور وہ اب جب جنم دیا تو اب وہ سارا کچھ جو پیٹ میں تھا وہ ایک لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو گویا لڑکا وہ سارا لڑکا نہیں تھا بلکہ اس میں سے بعض کیا تھا لڑکا تھا، لہذا اس لیے وہ آزاد نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں تفریح لکون کلمت ما عامتا، یہ کلمہ ما کے عام ہونے پر تفریح ہے، لان المعنی حین اذن، اسی کیونکہ معنی اس وقت یہ ہوگا، ان کان جمیع ما فی بطنی کی غلاما فانت حرۃن، دیکھو جمیع کا لفظ لے آئے عموم بتلانے کے لیے، اگر وہ سارا کچھ جو تیرے پیٹ میں ہے غلاما وہ لڑکا ہے، فانت حرۃن تو آزاد ہے، انکان جمیع ما فی بطنی کی غلامن، اگر وہ سارا کچھ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ ایک لڑکا ہے، فانت حرۃن تو آزاد ہے، ولم یکن کذالک اور اس طرح تو نہ تھا، بل کان بعض ما فی بطنها غلامن و بعضه جاریتن، بلکہ بعض وہ جو اس کے پیٹ میں تھا وہ لڑکا تھا اور بعض تو لڑکی تھی، فلم یوجد شرط، تو شرط نہ پائی گئی، جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، لہذا وہ آزاد بھی نہیں ہوگی۔ لا یقال فحین اذن، یہ ایک اشکال اور اس کا جواب بیش، کہتے ہیں یہ اشکال کوئی نہ کرے کہ آپ نے کہا ماں جو ہے عموم کے لیے آتا ہے، پھر تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس تم قراءت کرو پڑھو تم وہ جو آسان ہو قرآن میں سے، فقرؤوا بس تم لوگ پڑھو ما تیسر وہ جو آسان ہو من القرآن قرآن میں سے، یعنی نماز کے اندر اس کی تلاوت کرو، تو یہاں ما آیا بھائی، تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ قرآن میں سے جہاں جہاں سے جو آسان ہے اس سارے کا پڑھنا واجب ہونا چاہیے بھائی، اس سارے کا پڑھنا واجب ہونا چاہیے بھائی، تو جواب دیں گے کہ بھائی نہیں، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ سارا جتنا آسان ہے اس سارے کی تلاوت واجب ہوگی ہر نماز کے اندر، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس حکم کا مقصد کیا ہے، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے، سہولت اور آسانی پر ہے، اللہ کس لیے یہ فرما رہے ہیں، سہولت اور آسانی کے لیے، تو اگر یہاں پر ماں کے عموم پر باقی رکھا جائے تو پھر سہولت رہے گی یا مشکل ہو جائے گی، تو مشکل ہو جائے گی، تو لہذا چونکہ اس حکم کی بنیاد سہولت پر ہے لہذا اس قرینے کی وجہ سے یہاں ماں کو ہم عموم پر محمول نہیں کریں گے بلکہ خصوص پر محمول کریں گے کہ جہاں بھی جہاں جہاں سے بھی آسان لگتا ہے ان میں سے کسی ایک جگہ سے پڑھ لو بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا۔ لا یقال، یہ نہ کہا جائے فحین اذن کے پس اس وقت تو یمبغی مناسب یہ ہے ان یجب قراءت جمیع ما تیسر من القرآن فی الصلاۃ، کہ واجب ہو پڑھنا اس سارے کا جو آسان ہو قرآن میں سے نماز کے اندر، عملاً بقولہ تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قول فقرأوا ما تیسر من القرآن پر، لأننا نقول، اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں بناء الامر علی التیسر، کہ اس حکم کی بنیاد سہولت پر ہونا، یہ اس حکم کی بنیاد سہولت پر ہونا جو ہے ینافی ذالک، وہ اس کے منافی ہے بھائی کہ اس کو عموم پر محمول کیا جائے، لہذا یہاں اس کو خصوص پر محمول کریں گے۔ وما یجیء بمعنی من مجازن، اور ما جو ہے وہ آتا ہے من کے معنی میں مجازن بھائی، ما بتلایا تھا انہوں نے کس کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن مجازن کس کے معنی میں آتا ہے، من کے معنی میں، یعنی ذوی العقول کے لیے بھی، کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، وہ قسمیہ ہے بھائی، قسمیہ جارہ جر دے گا، قسم ہے آسمان کی، وَمَا بَنَاهَا اَي مَن بَنَاهَا، اور اس ذات کی، بناہا جس نے اس کو بنایا، قسم ہے آسمان کو، آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی اللہ کی ذات کی۔ تو یہاں ماں کس معنی میں ہے، من کے معنی میں ہے بھائی۔ اچھا کیا بتلایا انہوں نے متن میں کہ ماں کبھی کس معنی میں آتا ہے، من، اور اسی طرح شارح نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ من بھی کبھی کس معنی میں آ جاتا ہے، ماں کے معنی میں آ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں ماتن نے اس کو ذکر نہیں کیا. یہ تو کہا ماں من کے معنی میں آتا ہے, لیکن من کبھی کس کے معنی میں آتا ہے؟ ماں کے معنی میں آتا ہے مجازن, اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ نہایت قلیل ہے کہ من کس معنی میں آ جائے, ماں کے معنی. یہی بات بیان کر رہے ہیں, وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْ, اور درپے نہیں ہوئے, پیچھے نہیں پڑے اسی کے مثل من میں, یعنی من میں یہی بات کہنے کے پیچھے نہیں پڑے, من میں انہوں نے مصنف نے یہی بات نہیں کہی کہ یہ بھی ماں کی طرح آتا ہے. علامہ ذکر تو بنا بر اس کے جو میں نے ذکر کر دیا, پیچھے شرح میں یہ ذکر کر چکے ہیں کیوں نہیں پڑے من میں اس کے مثل ذکر کرنے کے پیچھے, کہتے ہیں لِقِلَّتِ ہی, بوجہ قلیل ہونے کے, اس کے قلیل ہونے کے. وَيَدْخُلُ فِي صِفَاتِ مَنْ يَعْقِلُ اَيْزَا, اور یہ جو من ہے یہ داخل ہوتا ہے ذوی العقول کی صفات میں بھی, بھائی ذوی العقول کی صفات میں بھی ماں داخل ہو جاتا ہے. تَقُولُ, آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر ما زیدن, زید کیا ہے؟ جواب, فجواب الکریم, تو اس کا جواب کیا ہے؟ الکریم سخی ہے. تو دیکھیے ماں کے ذریعے کس کس صفت کے بارے میں پوچھا گیا؟ ذوی العقول کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا. وقال اللہ تعالی, اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, فن کی ہو ما طاب لکم, پس تم نکاح کرو ما وہ جو کہ طابہ پسندیدہ ہیں, لکم تمہارے نزدیک, ای ای طیبات لکم, تو ما طابہ کس معنی میں ہے؟ طیبہ, تو وہ جو پسندیدہ ہیں تمہارے لیے, جو تمہیں پسند ہیں, جو پاکیزہ ہیں. تو یہاں دیکھیے ما آیا اور بات کیا چل رہی ہے کہ ما کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے صفات کے لیے. تو ما جو ہے یہاں ان سے عورتیں مراد ہیں, لیکن ان کی ذات نہیں بلکہ ان کی صفت, صفت مراد ہے. چنانچہ اسی لیے شارح نے آگے ترجمہ کیا ایت طیبات لکم, ایت طیبات لکم, بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ما طابہ کی تفسیر ہو رہی ہے نا, اور ما طابہ, ما جو ہے مفعول ہے فنکحو کے لیے, تو الطیبات اس پر بھی نصب پڑھیں گے, اور یہ جمع مؤنث سالم ہے, اور اس کا نصب کس کی صورت میں آتا ہے؟ کسرہ کی صورت میں. تو اے طیبات لکم, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟
چلیے بس, مولانا ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.